خدا اور عشق مصطفیٰ، علم و عمل اصلاح معاشرہ، خوف خدا اور عشق مصطفیٰ، علم و عمل اصلاح معاشرہ، فقہ شریعت و طریقت کا ہے مجموعہ مدنی مذاکرہ،
ہے مجموعہ مدنی مذاکرہ،
مدنی مذاکرہ، مدنی مذاکرہ،
یا حسن مجتبی مرحبا مرحبا، یا حسن مجتبی،
یا حسن ابن علی کر تو کرم، یا حسن ابن علی کر تو کرم، راکی بے دوش شب شاہ امم، یا حسن ابن علی کر تو فاطمہ کے لال حیدر کے پسر، فاطمہ کے لال حیدر کے پسر، اپنی الفت جو مجھے دو اپنا غم، اپنی الفت تو مجھے دو اپنا غم، یا حسن ابن علی کر تو مرحبا مرحبا، چل حسینی مرحبا مرحبا مرحبا، یا نور تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ، اور تو عین نور تیرا کرانا نور کا، مرحبا مرحبا چل حسینی مرحبا مرحبا مرحبا، یا نور گدا تو بادشاہ، فردِ پیالہ نور کا، میں گدا تو بادشاہ، فردِ پیالہ نور کا، میں گدا تو بادشاہ، میں گدا تو بادشاہ، میں گدا تو بادشاہ، فردِ پیالہ نور کا، میں گدا تو بادشاہ، فردِ پیالہ نور کا، نور کا، مرحبا مرحبا چل حسینی مرحبا مرحبا مرحبا، یا نور
میٹھے میٹھے، اس ٹائم میں مدنی چینل کے ناظرین آپ کو ہم ایک مدنی منع کا ایک منظر دکھا رہے ہیں،
لیکن خود موجود ہیں آپ،
مدنی چینل کے ناظرین آپ نے ایک جلوس میلاد کا منظر تو ابھی دیکھا جس میں میرے سنت بھی تھے جو ہمارا یہی چار دیواری کے اندر جلوس میلاد ہوتا ہے. ہم آپ کو ایک منظر دکھا رہے ہیں ایک رکن شورا کا کہاں کا ہے اور کیا ہوا ہے, آئیے آپ کو ہم دکھاتے ہیں.
مبارک بد نصیبوں کو مبارک ہو غریبوں کو جہاں میں بے بسوں کا سایہ گستر آنے والا ہے. گنہگاروں نہ گھبراؤ سیاہ کاروں نہ غم کھاؤ سنو مجدہ شفیع روز محشر ہونے والا ہے.
باب المدینہ کراچی کے علاقے کیماڑی کے سمندر کی لہروں پر مرحبا یا مصطفیٰ کی صدائیں. ذکر ہے دعوت اسلامی کی مجلس ماہی گیر کے تحت ناچوں میں نکلنے والے جلوس میلاد کا, جس میں ناچوں میں ماہی گیروں نے جلوس میلاد میں شرکت کی.
سرکار کی آمد, دلدار کی آمد, سردار کی آمد, سالار کی آمد, مختار کی آمد, منٹھار کی آمد.
رکن شورا فاروق جیلانی عطاری بھی اس جلوس میلاد میں شریک تھے.
مدنی چینل کے ذریعے میں دعوت دوں گا جتنے بھی اس شعبے سے وابستہ اسلامی بھائی ہیں کہ جولائی میں انشاءاللہ یکم جولائی کو مجلس ماہی گیر کے مدنی قافلے انشاءاللہ اللہ کی راہ میں سفر کریں گے, تو آپ بھی کوشش کیجیے گا. ساتھ ہی ساتھ الحمدللہ مدرسہ مدینہ بالی خان یہ بھی مجلس ماہی گیر کے تحت سکتے ہیں. فشری کا علاقہ ہے جہاں مچھلیوں کا پورا بزنس ہوتا ہے, کروڑوں کا ایک بہت بڑا بزنس ہوتا ہے, تو لہٰذا وہاں بھی قاری صاحب ہم نے مقرر کر دیے ہیں جو کہ الحمدللہ مختلف اوقات میں ان کی سہولت کے مطابق انہیں قرآن پاک پڑھاتے ہیں. اسی طرح ہماری جزیرے ہیں, بابا ہے, بٹے منوڑا ہے, تو یہاں بھی الحمدللہ ہم مدنی کاموں کی ترکیب بنا رہے ہیں. اور جیسے ابراہیم حیدری یہ بھی ایک باب المدینہ کا ایک علاقہ ہے جہاں سے کشتیوں کا ایک سلسلہ ہوتا ہے, ماہی گیروں کا ایک بڑی تعداد وہاں بھی موجود ہے, تو وہاں بھی الحمدللہ اس طرح مدنی کاموں کی ترکیب ہے. تو الحمد دعوت اسلامی, اے دعوت اسلامی تیری دو مچھیوں.
رکن شورا نے دیگر اسلامی بھائیوں کے ہمراہ جزیرہ بابا برٹ شاہ میں سیدنا قاسم شاہ بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ کے مزار شریف پر حاضری بھی دی. نیز 14 نومبر 2018 بروز بدھ بہارو باب الاسلام سندھ بندرگاہ سے دعوت اسلامی کے مجلس ماہی گیر کے تحت جلوس میلاد کا اہتمام کیا گیا ہے, جس میں رکن شورا برکت علی عطاری شرکت فرمائیں گے.
بدائی شہر کے ناظرین آپ کو ہم بعض اوقات مختلف حکایتیں جو ہیں مختلف مناظر کے ساتھ دکھاتے ہیں. آج آپ کو ایک بڑی ہی پیاری اور بڑی ہی دلچسپ حکایت آپ کو دکھا رہے ہیں مختلف مناظر کے ساتھ.
سب سے پہلے روٹی کس نے پکائی؟ حضرت سیدنا آدم صفی اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام جب جنت سے زمین پر تشریف لائے تو آپ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی مشقت کا آغاز اس طرح ہوا کہ حضرت جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام جنت سے اناج کے چند دانے لے کر آپ کے پاس آئے اور کہا, اے آدم ان کی کاشت کیجئے. چنانچہ آپ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان دانوں کو زمین میں بویا, ان کی کاشت کی. جب فصل تیار ہو گئی تو اس کو کاٹا, اس میں سے دانے نکالے, انہیں صاف کر کے پیسا اور آٹا گوند کر اس کی روٹی پکائی. پھر اس مشقت اور محنت کے بعد روٹی کھانے کے لیے بیچے تو وہ روٹی آپ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک ہاتھ سے پھسل کر پہاڑ سے نیچے گر گئی. حضرت سیدنا آدم علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام اس کے پیچھے تشریف لے گئے یہاں تک کہ تھک گئے اور آپ کی مبارک پیشانی پر پسینہ نمودار ہوا نے ظاہر ہوا اور آپ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا گیا, اے آدم اب آپ کو اسی طرح مشقت یعنی محنت اور تھکاوٹ سے رزق حاصل ہوگا اور آپ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد آپ کی اولاد کو اسی طرح مشقت یعنی محنت اور تھکاوٹ سے رزق حاصل ہوگا جب تک وہ دنیا میں رہیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
آئیے آپ کو کچھ تاثرات سناتے ہیں.
الحمد للہ میاں والے ہمارے ماشاء اللہ پوری درباس بھائی اختاری ہیں, یہ ان کے چھوٹے بھائی ظہیر عباس اختاری جو 2-3 دن پہلے ان کا انتقال ہو گیا تو نشہ کرتے تھے, 20-25 دن پہلے انہوں نے پکی نیت کی تھی کہ آئندہ میں انشاءاللہ کبھی कभी भी नशा नहीं करूंगा। और उन्होंने ऐसा ऐसा जो है वो बिल्कुल छोड़ दिया नशा, और फोत होने से चंद दिन पहले उन्होंने बिल्कुल नशा बिल्कुल तर्क कर दिया। वो पहले भी नशा छोड़ने की बहुत कोशिश करते रहे, इसीलिए उन्होंने एक दफा बाबा मदीना कराची जाकर इतिकाफ भी चंद दिन किया था, इसलिए अल्लाह की बरकत से नशा जो है वो सिर्फ लानत से अल्लाह जान छुड़ा दे। और शहरों इलाके के एक इस्लामी भाई, उन्होंने भी काफी यानी जब भी मिलते थे उन पर इंसाफी कोशिश करते रहते थे, तो उन्होंने फोत होने से 20-25 दिन पहले पक्की नियत कर ली, और चंद दिन पहले तो बिल्कुल उन्होंने ऐसा करते करते बिल्कुल छोड़ दिया था उन्होंने नशा। मरने से एक रात पहले रात को उनकी तबीयत खराब हुई, पेट में दर्द हुआ, पेट में दर्द होने की वजह से उनका तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई और संभल न सकी, इसी पेट की दर्द की वजह से उनका इंतकाल हुआ। और मरने से पहले कुछ देर पहले जो है उनकी ऐसी तबीयत बन गई कि वो ज़ारों पे दाया लगे, वो अल्लाह के जिक्र करने लगे बहुत ज्यादा, और कलमा शरीफ पढ़ने लगे, दुरूद इब्राहिमी का वर्द करने लगे, और इसी दौरान जो है वो माफी के अल्लाह से मांगते रहे, बार बार अल्लाह से तौबा करते रहे, जो मैंने गुनाह की अल्लाह से तौबा, अपने अंदाज़ों में तौबा करते रहे, और इसी दुरूद इब्राहिमी और कलमा शरीफ का वर्द करते करते उनकी रूह जो है वो सबसे ऊंची से बर्बाद कर गई। अल्लाह तबारक व तआला उनकी भी हिस्सा मुकद्दस फरमाए। मीरा सुन्नत के वो मरीज भी थे, तो मीरा सुन्नत वो पाक के सिलसिले में बैठ भी करते हैं, तो एक ये भी एक हमारे सामने एक बहार है कि हुजूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला का जो मुरीद हो, तो देखे मरने से चंद दिन पहले ही उन्हें तौबा की भी तौफीक मिली, और आखिरी जो उनके कलमात थे वो कलमा तैयबा थी, उसके बाद उन्होंने यानी कि दुरूद शरीफ और कलमा शरीफ इसका वर्द करते रहे, और उसके दरमियान यानी मरने से पहले कलमा शरीफ और इससे कोई यानी कि और कोई कलाम नहीं थे, आखिरी कलाम का कलमा शरीफ था। अल्लाह तबारक व तआला उनकी
माशाल्लाह मरहबा الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله نويت سنة الاعتكاف جب کبھی داخل مسجد ہونے کی سعادت پائیں اعتکاف کی نیت ضرور فرمائیں دل ہی میں نیت کر لیے میں نے اعتکاف کی نیت کی اب معتکف ہو گئے زبان سے وہی بات دہرائیں گے تو زیادہ اچھا کہ میں نے سنت اعتکاف کی نیت کی جب تک مسجد میں رہیں گے مفت کا ثواب ہے جو ہی مسجد سے باہر نکلیں گے تو اعتکاف ختم ہو جائے گا پھر جب داخل ہو جائیں پھر نیت کریں یاد رکھیں مسجد کے اندر کھانا پینا سونا سحری افطار آب زمزم شریف پینا دم کیا پانی نیاز کھانا یہ سب اسی صورت میں جائز ہوتے ہیں کہ پہلے سے اعتکاف کی نیت کی بھی تھی کھانا پینا سامنے آ گیا اعتکاف کی نیت پہلے سے کی نہیں تھی تو کھانے پینے کے لیے نیت نہیں کر سکتے البتہ ثواب کے لیے اب بھی کر سکتے ہیں کر لیجئے اور کچھ ذکر و درود کر لیے مثلا 12 مرتبہ درود پاک پڑھ لیجئے اب چاہے تو کھا پی اور سو لیں صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد رسالہ ضیاء درود و سلام پیج نمبر 3 فرمان مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھا اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا 10 گناہ مٹاتا اور 10 درجات بلند فرماتا ہے صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد الحمدللہ 1440 سنہ ہجری کے ماہ ربیع الاول ماہ ربیع النور ماہ میلاد کی آج پانچویں رات ہے عالم مدنی مرکز فیضان مدینہ میں کثیر عاشقان میلاد جمع ہیں، مدنی مذاکرہ شروع ہو چکا ہے اور آج کی رات مزید اہمیت کی حامل یوں ہے کہ آج پانچویں رات ہے ربیع الاول شریف کی، اور ربیع الاول شریف کی پانچ تاریخ کو نواسۂ رسول شہزادہ بتول سید الاسخیا راکب دوش مصطفیٰ جگر پیوند مرتضی دل بند فاطمہ حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم عرس، آج شب عرس ہے، کل عرس کا دن ہے. حضرت سیدنا حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت با سعادت یعنی برتھ 15 رمضان المبارک 3 ہجری کو مدینہ منورہ زادہ اللہ شرف و تعظیمہ میں ہوئی. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مبارک نام حسن، کنیت ابو محمد اور لقب سبت رسول اللہ یعنی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے نواسے، اور ریحانۃ الرسول یعنی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پھول ہے، اللہ کے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے مبارک کان میں اذان کہی اور اپنے لعاب دہن سے گھٹی دی، یعنی امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مبارک منہ میں اپنا پاکیزہ تھوک ڈالا. اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے شہد خار لعاب زبان نبی چاشنی گیرے قسمت پہ لاکھوں سلام. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے عقیقے میں 2 دمبے ذبح فرمائے. تو مستعبیہ کے لڑکا ہو تو 2 دمبے یا 2 بکرے یا بڑا جانور جن میں 7 حصے ہوتے ہیں تو ان میں 2 حصے، یہ بقرعید میں 2 حصے کی ترکیب بن سکتی ہے، عام دنوں میں تو مشکل ہے. ایک گائے میں 1 سے 7 کا عقیقہ ہو سکتا ہے، اگر عقیقے کے سوا دوسرا حصہ 1 یا 2 یا کتنا ہی خفیف غیر قربت مثلا اپنے کھانے کی نیت کو رکھا تو عقیقہ ادا نہ ہوگا. ہاں اگر وہ حصے بھی قربت کے ہوں، مثلا 1 حصہ عقیقہ 1 حصہ قربانی عید الاضحیٰ، تو قربانی یہ عید الاضحیٰ تو جائز ہے. یہ فتح رضوی شریف میں کیا بڑا جانور جن میں 7 حصے ہوتے ہیں تو ان میں ترکیب کی عقیقے کی، تو بھلے 2 عقیقے ہیں تو 2 دوسرا اللہ کے قرب کے لیے کوئی بھی کام ہو، جیسے کہ وہ احرام کے دم تو وہ تو ادھر ہوتے ہیں حج کے کفارے اور دم، یہ حرم کی حدود میں یہ دم حرم شریف کی حدود میں دینا یہ واجب ہے، باہر نہیں دے سکتے، وطن میں آ کر جیسے اپنے نہیں دے سکیں گے. ہاں وہ جو کفارے ہیں جس میں صدقہ فطر کی مقدار میں رقم وغیرہ دینی ہوتی ہے وہ دنیا میں کہیں بھی دے سکتے ہیں، مگر حرم میں وہ بھی افضل ہے. لڑکے کے 2 بکرے دمبے بھیڑ اور لڑکی کا 1 بکری. اچھا اب اگر لڑکے کا 1 کیا تب بھی جائز ہے، کسی نے عقیقہ کیا ہی نہیں تب بھی گناہگار نہیں ہے، لیکن ظاہر محرومی کی بات ہے. ان کے نانا جان رحمت عالمیان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یعنی امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عقیقے میں 2 دمبے ذبح فرمائے. شفاعت کرنے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بے پناہ محبت تھی. امت کی بھلائی چاہنے والے محبوب اور پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے امام حسن مجتبی، اس شاید عوام کنفیوز ہوتے ہوں گے، امام حسن میں زیادہ سمجھتے ہوں گے، حضرت امام حسن نواسہ رسول، حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں دعا کی، اللہم انی احبہ فاحبہ، یعنی اے اللہ میں اس سے محبت کرتا ہوں تو بھی اس سے محبت فرما. کیا شان ہے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. ہمارے پیارے پیارے آقا مکی مدنی مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کبھی اپنی آغوش شفقت میں لیتے، آغوش گود، تو شفقت سے کبھی گود میں بٹھاتے، تو کبھی مبارک کندھے یعنی شولڈرز پر سوار کیے یعنی کندھوں پر بٹھا کر گھر سے باہر تشریف لاتے. امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تھوڑی سی تکلیف پر بھی بے قرار ہو جاتے. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھنے اور پیار کرنے کے لیے سیدتنا فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لے جاتے، اور حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اپنے پیارے نانا جان رحمت عالمیان سلطان دو جہان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے بے حد مانوس تھے، یعنی ہلے ہوئے تھے. نماز کی حالت میں پشت مبارک یعنی پیٹ شریف پر سوار ہو جاتے، تو کبھی داڑھی مبارک سے کھیلتے، لیکن رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے انہیں کبھی بھی نہیں جھڑکا، ڈانٹا نہیں. ایک مرتبہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور پرنور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے شانہ مبارک یعنی مبارک کندھوں پر سوار دیکھ کر کسی نے کہا، صاحب زادے آپ کی سواری کیسی اچھی ہے، تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سوار بھی تو کیسا اچھا ہے، وہ حسن مجتبی سید الاسخیا، وہ حسن مجتبی سید الاسخیا، راکب دوش عزت پہ لاکھوں سلام. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان خوش نصیبوں میں شامل ہیں جنہیں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بی ابی و امی، یعنی تم پر میرے باباپ قربان. حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، حسن رضی اللہ تعالی عنہ سے بڑھ کر کوئی بھی حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے مشابہت رکھنے والا نہ تھا، نہ ملتا جلتا نہ تھا. آپ رضی اللہ تعالی عنہ نہایت رحم دل، سخی، عبادت گزار اور عفو در گزار، یعنی معافیاں دینے کے پیکر، یعنی بہت زیادہ معافیاں دیتے تھے. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فجر کی نماز کے بعد طلوع آفتاب تک ٹیک لگا کر بیٹھ جاتے، یعنی سورج نکلنے تک ٹیک لگا کر بیٹھ جاتے. اور مسجد میں موجود لوگوں سے دینی مسائل پر گفتگو فرماتے ہیں. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کثرت سے صدقہ و خیرات فرماتے ہیں. یہاں تک کہ دو مرتبہ تو اپنا سارا مال اور تین مرتبہ آدھا مال رائے خدا میں صدقہ فرما دیا. کسی کے زہر کھلا دینے کی وجہ سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پانچ ربیع الاول 49 یعنی 49 ہجری کو تقریباً 47 یعنی 47 سال یعنی ایئرس 47 ایئرس کی عمر میں مدینہ منورہ زادہ اللہ شرف و تعظیمہ میں انتقال فرما گئے. انا للہ و انا الیہ راجعون. ایک قول کے مطابق آپ کی وہ وصال با کمال نے ڈیتھ کا جو سال تھا ایئر تھا وہ 50 یعنی 50 ہجری تھا. جنت البقیع میں اپنی پیاری پیاری امی جان حضرت سیدتنا فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے قریب دفن ہوئے. اللہ رب العزت کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ماشاءاللہ آج حسنی کمپیوٹر ہے انشاءاللہ وقت مناسب پر انشاءاللہ. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
امام حسن کی 30 حکایات رضی اللہ تعالیٰ عنہ. امیر علیہ سنت کا یہ رسالہ آپ مکتبۃ المدینہ سے قیمتاً طلب کر سکتے ہیں اور دعوت اسلامی کی ویب سائٹ اور www.غیاثقادری.com کے ذریعے آپ یہ ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں.
اسلامی تعلیمات پر عمل کرنا بلا شبہ دنیا اور آخرت میں کامیابی کا ضامن ہے. بعض چیزیں ہم دیکھتے ہیں کہ خواتین کو اس میں چھوٹ دی جاتی ہے، جیسے لمبے بال رکھنا، مہندی لگانا، زیورات پہننا، جبکہ مردوں کو ان سے منع کیا جاتا ہے. اسی طرح سونے کے بارے میں ارشاد فرمائیں کہ یہ مردوں کو پہننا کیوں منع ہے.
سونا مردوں کو پہننا کیوں منع ہے؟ یہ سونا اور ریشم جو ہے یہ جنت میں مردوں کو دیا جائے گا، وہ وہاں پہنیں گے. یہاں سونے اور ریشم کے احکام جدا ہیں. مطلقاً سونا اور ریشم کا استعمال مرد کے لیے ناجائز نہیں ہے، اس کی صورتیں ہیں جائز کی، لیکن عام طور پہ جو یہ زیور ہے جو پہنا جاتا ہے یا چین لوگ پہنتے ہیں مرد، یا انگوٹھی سونے کی پہنتے ہیں، یا پتہ نہیں کوئی ایسی زنجیر بھی ہو سکتا ہے ڈالتے ہوں، تو یہ سب ناجائز اور گناہ ہے، یہ جائز نہیں ہے. اس طرح سونے کے برتن میں کھانا پینا مرد و عورت دونوں کو حرام ہے. چاندی کے برتن میں بھی کھانا پینا، سونے چاندی کے برتنوں میں کھانا پینا مرد و عورت دونوں کو حرام. سونے کی نب ہو اگر قلم میں تو یہ بھی مرد و عورت دونوں کے لیے حرام ہے، اس سے لکھنا. تو جو سونے چاندی کے استعمال کے تعلق سے جیسے عورت ہے تو اس کو زیور پہن سکتی ہے، وہ باقی استعمال میں تفصیل ہے کہ کہاں جائز ہے کہاں جائز نہیں.
کل نالین شریف کے حوالے سے بھی سوال ہوا تھا، تو عورت کو تو سونے چاندی کے نالین شریف کا جو نقش ہے اس کو پہننے کی اجازت ہے، یہ جو بنا ہوا ہوتا ہے، لیکن مرد کے لیے یہ جو سونے چاندی کا نالین شریف ہے اس کو پہننا جائز نہیں ہے، ممنوع ہے. اعلی حضرت امام سنت رحمۃ اللہ تعالی سے بھی یہ سوال ہوا تھا کہ مرد پر سونا کیوں حرام ہے، تو آپ نے دو ٹوک جواب ارشاد فرمایا، اس لیے کہ اللہ اس کے رسول عز و جل و صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام فرمایا ہے. تو مسلمان کے لیے ہر معاملے کے اندر علت کا تلاش کرنا، وجہ کا تلاش کرنا یہ نہیں ہوتا. بعض مقامات ایسے ہوتے ہیں کہ جہاں علت یعنی وجہ ہمارے سامنے ظاہر نہیں ہوتی لیکن اس کے اندر ہزاروں ہزار حکمتیں موجود ہوتی ہیں.
ماشاءاللہ مگر وہ کہیں کہ حکمتیں بیان بھی ہوئی ہیں اور یہ چاندی اور سونے اور ریشم کی حکمت بیان کی گئی ہے کہ جنت کی تذکیر کے لیے. اب وہ تذکیر میں ذرا عوام سمجھے گی نہیں.
اس پر تو پوری کتابیں ہیں. اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت کے خود والد گرامی کی کتابیں ہیں. اسی طرح مفتی احمد یاخر نعیمی رحمۃ اللہ تعالی کی اسرار الارکان کے نام سے کتاب ہے جس میں وجوہات بیان کی جاتی ہیں لیکن وہ ہر مقام کی وجہ نہیں.
فائنل یہی ہے کہ اللہ رسول نے منع کیا دیٹ سول. اسی منن والے سوچن والے نہیں. آقا کے پیچھے پیچھے رہیں گے اور پیچھے پیچھے انشاءاللہ جنت میں بھی داخل ہو جائیں گے. باغ جنت میں محمد مسکراتے جائیں گے, پھول رحمت کے جھڑیں گے, ہم اٹھاتے جائیں گے انشاءاللہ عز و جل.
مفتی صاحب کی کتاب کا ایک تذکرہ ہوا, اس کے حوالے سے دو اراکین شورا کی طرف سے ہے, اسرار الاحکام اس کا نام ہے.
صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
امیر اہل سنت, میرا آپ سے سوال ہے کہ یہ بیعت رضوان کیا ہے, یہ کیوں ہوئی, اس کی وضاحت ارشاد فرما دیجیے.
ذو قعدۃ الحرام ہجری 6 میں حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم 1400 یعنی 1400 صحابہ کرام علیہم رضوان کے ساتھ عمرے کا احرام باندھ کر مکہ مکرمہ زادہ اللہ و شرفوں و تعظیمہ کے لیے روانہ ہوئے. آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا راستہ روکنے کے لیے کفار مکہ نے ایک فوج تیار کی اور مکہ پاک سے باہر نکل کر مقام بلدہ میں پڑاؤ ڈالا. آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم عام راستے سے ہٹ کر آگے بڑھے اور مکہ میں حدیبیہ میں پہنچ کر پڑاؤ شریف ڈالا. اس مقام پر مقدس انگلیوں سے پانی کا چشمہ جاری ہونے کا معجزہ ظاہر ہوا. حالت احرام میں ہونے کی وجہ سے کفار مکہ سے صلحہ کے لیے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مکہ شریف بھیجا. کسی وجہ سے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مکہ پاک میں روک لیا گیا. مکہ میں حدیبیہ, یعنی یہ حدیبیہ ایک جگہ کا نام ہے, تو حدیبیہ میں یہ خبر مشہور ہو گئی کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا ہے. جب محبوب رب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو یہ خبر پہنچی تو فرمایا عثمان کے خون کا بدلہ لینا فرض ہے اور ایک ببول کے درخت کے نیچے بیٹھ کر صحابہ کرام علیہم رضوان سے ارشاد فرمایا کہ میرے ہاتھ پر اس بات کی بیعت کرو کہ آخری دم تک میرے وفادار اور جان نثار رہو گے. تمام صحابہ کرام علیہم رضوان نے بیعت کی. تاریخ اسلام میں اس بیعت کو بیعت رضوان کہا جاتا ہے. بعد میں پتا چلا کہ شہادت عثمان کی خبر غلط تھی. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب
صلی اللہ تعالی علی
محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.
امیر اہل سنت, دنیا بھر میں اللہ پاک کے بندوں کے مزارات اور قبرستان ہیں اور سب سے افضل جنت البقیع ہے. ہر مسلمان کی جنت البقیع میں دفن ہونے کی خواہش ہوتی ہے اور ہم اس کی دعا بھی کرتے ہیں. یہ ارشاد فرمائے کہ جنت البقیع میں سب سے پہلے کسے دفنایا گیا.
حضرت سیدنا عثمان بن مظعون رضی اللہ عنہ کے حوالے سے مصنف ابن ابی شیبہ میں کتاب الاوائل کے اندر یہ منقول ہے کہ آپ سب سے پہلے جنت البقیع میں دفن کیے گئے.
رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
میرا نام امجد ہے، میں نمک کا کام کرتا ہوں. میرا سوال یہ ہے، کھیتی باڑی کے کام میں عشر دیا جاتا ہے، تو نمک کے کام میں بھی عشر دینا لازمی ہے، اس میں ہماری رہنمائی فرمائیں.
وہ تو زکات جب وہ فرض ہونے کی صورتیں بنے گی، نمک میں شرائط پائی جائیں گی، اس کا تو اس پر زکات فرض ہوگی. عشر زمین کی پیداوار پر، وہ بھی شرائط کے ساتھ ہوتا ہے. گھر میں درخت بو دیا پھل کا، تو اس پر عشر نہیں ہوتا، حالانکہ وہ زمین کی پیداوار ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل، صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
میرا نام محمد حماد ہے، میں کلاس 9 میں ہوں، میں کراچی میں رہتا ہوں. میرا علامہ صاحب سے ایک سوال ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 50 نمازیں دیں، اس میں سے آپ 5 ہی کیوں پڑھتے ہیں، اور پہلے کی امت بھی کیا 5 نمازیں پڑھتی تھی؟
پچھلی امتوں میں بھی نمازیں تھیں اور طریقہ کار بھی بہت ساری چیزوں میں ملتا ہوا تھا، البتہ بعض چیزوں کے اندر جیسے سجدے کے طریقہ کار جو ہے وہ یہود کا مختلف بیان ہوا ہے، لیکن نمازیں ان پر بھی فرض تھیں. موسیٰ علیہ السلام کی امت پر بھی 2 نمازیں فرض تھیں، بلکہ ہماری امت پر بھی معراج سے پہلے بھی قیام اللیل یہ فرض تھا. بعض علماء کے نزدیک صبح و شام کی نمازیں فرض تھی، لیکن تحقیق امام علیہ السنت نے فرمائی کہ قیام اللیل کے اوپر ہی اس کے فرضیت کے اوپر ہی دلیل قائم ہے کہ وہی رات کی نماز جو ہے پڑھنا یہ فرض تھا. باقی اس کے علاوہ جو نماز کا طریقہ کار تھا وہ امام علیہ السنت نے اپنے رسالے جمان التاج فی بیان الصلاۃ قبل المعراج، معراج سے پہلے نماز کا جو بیان ہے، اس حوالے سے رسالہ لکھا اور اس میں ثابت کیا کہ نماز معراج سے پہلے بھی ویسے ہی پڑھی جاتی تھی جیسا کہ معراج کے بعد پڑھی جاتی تھی.
سبحان اللہ، واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب.
دو سوالات ایک ساتھ.
سر میں عاطف شاہ بات کر رہا ہوں دیر اللہ یار بلوچستان سے. میرا سوال یہ ہے کہ میلاد شریف کے حوالے سے ایک ہفتے کی جنتے سے گھروں دکانوں کو سجانا زیادہ افضل ہے یا ان پیسوں سے کسی غریب کی مدد کی جائے وہ زیادہ افضل ہے؟
یار امیر اہل سنت کی بارگاہ میں ایک سوال ہے میرا کہ بہت سے لوگ ہمیں بار بار یہ کہتے ہیں کہ جھنڈے اور یہ لائٹیں نہیں لگاؤ، تو اس پہ بہت سے وسوسے بھی آتے ہیں. یار امیر اہل سنت آپ ہماری رہنمائی کر دیجیے اور اس کا تفصیلی جواب دیجیے.
فیس بک پیج پر بھی کچھ اس طرح کا ایک سوال ہے کہ ربیع الاول کے آتے ہی کچھ لوگوں کو غریب کی بیٹی اچانک یاد آ جاتی ہے، اس حوالے سے بھی کچھ رہنمائی فرمائیں.
یہ بات کی وہ مسئلہ، پہلے سوال کا جواب میں یہ حصہ میں نے کہ جس کام کے لیے چندہ کیا نا جو بول کر اسی میں استعمال کرنا یہ کمپلسری ہے، واجب ہے. دوسرے کام میں استعمال کرنا گناہ ہے. مثال کے طور پر اگر آپ نے کہا کہ ہم جشن ولادت کا چراغاں کریں گے، لائٹنگ کریں گے، اس لیے کسی سے چندہ لیا، تو اب آپ اس کو کسی غریب کی مدد نہیں کر سکتے، اسی میں استعمال کرنا پڑے گا. اچھا، یا کسی غریب کی مدد کے لیے چندہ لیا تو اب لائٹنگ نہیں کر سکتے، چراغا نہیں کر سکتے، اسی غریب کی مدد کرنی ہوگی. تو جس یہ اصول ہے کہ اصول یاد رکھیے کہ جس مد مانا جس مقصد، جس عنوان، جس کام کے لیے چندہ آپ نے لیا اسی کام میں استعمال کر رہا ہے. مسجد کے لیے چندہ لیا تو مدرسہ نہیں بنا سکتے، مدرسے کے لیے چندہ لیا تو اس سے مسجد نہیں بنا سکتے. تو یوں مطلب اس لیے مسجد مدرسہ بھی بنانا ہے، عمارت اس کی کھڑی کرنی ہے، تو پھر دونوں بات کریں گے. ہم کو چندہ دیں کہ اس میں ہم مسجد بھی بنانا ہے، ہم کو مدرسہ بھی بنانا ہے، تو یوں مطلب ترکیب بنے گی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اور دوسرے یہ کہ ترغیب دلاتے ہیں کہ جھنڈے لگاؤ، چراغاں کرو، اور دوسرے کہ وہ غریبوں کی بیٹیاں یہ ربیع الاول شریف میں زیادہ یاد آتی ہیں. اس سلسلے میں عرض یہ کہ چراغاں کے لیے ترغیب دلانا یا جھنڈوں کا بولنا, تو آپ اگست کی 14 تاریخ کو یاد کریں. ہمارے ملک میں 14 اگست کو کتنے جھنڈے لہراتے ہیں؟ تو کسی کے ذہن میں شاید یہ وسوسہ نہیں آتا ہو یار یہ کیا جدھر دیکھو یہ چاند تارے والے جھنڈے لہرا رہے ہیں. تو صحیح ہے یہ لہرا رہے ہیں, غلط نہیں ہے, صحیح ہے. ہمارے وطن عزیز کا جھنڈا ہے, ہمیں پیارا ہے. تو اب یہ کہ جب وطن عزیز کا جھنڈا پیارا ہے تو جس پیارے کے صدقے ہم کو وطن عزیز ملا, زندگیاں ملی اور سب کچھ ملا, اس کی یاد میں جو جھنڈا اگر کسی نے لگانے کا کہہ دیا یا لہرانے کو کہہ دیا تو یہ وسوسے کائے کو آ رہے ہیں؟ وہ نیا نے دو یار, روکو. پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے جشن ولادت کی خوشی منانے کا اب جو طریقہ رائج ہے نا, تو اس میں جھنڈا بھی اس کا حصہ ہے, مدری پرچم بھی اس کا حصہ ہے. اور یہ اصول ذہن میں آپ ڈال لیں تو مسئلہ حل ہو جائے گا انشاءاللہ, کہ ہر وہ چیز جائز ہے جس کو شریعت نے منع نہیں کیا, ورنہ تو کچھ بھی آپ نہیں کر سکتے. یار آپ نے جو یہ ہم کو سوال ریکارڈ کروایا مدنی چینل کو, تو فون کے ذریعے کروایا ہوگا یا صوتی پیغام بلکہ آپ نے دیا, وائس میسج دیا. تو اب یہ کہ میں بولوں کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کسی کو وائس میسج دیا اپنا اس طرح ریکارڈ کرا کے, صحابہ کرام میں سے کسی نے کیا ایسا؟ صدیاں گزر گئیں کسی نے نہیں کیا, اب یہ 10-5 سال سے یہ طریقہ ہم کو مل گیا تو یہ ہم کر رہے ہیں. تو چونکہ یہ طریقہ شریعت نے منع نہیں کیا اس کا ہم استعمال کر رہے ہیں, یہ جائز ہے. تو یوں مطلب یہ کہ سبز جھنڈا جشن ولادت کے موقع پر جو عاشقان رسول اپنے گھروں پہ لگاتے ہیں تو اس کا بھی شریعت نے منع نہیں کیا. ورنہ کہ مدنی چینل کے ذریعے سوال کیا آپ نے, پھر مدنی چینل کے ذریعے جواب مانگا, یہ سب بات کی باتیں ہیں نا. پہلے تو کچھ بھی نہیں تھا ان میں سے, بلکہ بجلی کے بلب, یہ پنکھے اور یہ لینتھر کی مسجدیں, یہ بھی نہیں ہوتا تھا پہلے, وہ انداز اور تھا, اب انداز اور ہو گیا. تو یہ سب اوکے ہے, میرے آقا کے جشن کا جھنڈا نہ جانے کب اوکے کریں گے آپ, اس کو بھی اوکے کر دیں. اپنے دل کو سمجھا لیں, اپنے دل پر اوکے کی مور لگا لیں کہ ان سے بھی شریعت نے منع نہیں فرمایا. اچھا اب رائے یہ کہ وہ غریبوں کی بیٹیاں یاد آنا میلاد شریف میں, یہ کوئی بتلا بےچارا کوئی دل چلا ہے جس نے کہی حقیقت ہے؟ آپ کے بیٹے کی شادی ہو, پہلے بیٹے کی شادی ہے نا, اور آپ کے پاس پیسہ بھی ہے, کتنی ڈشیں پکائیں گے, ریس لگائیں گے آپ؟ سب میں مطلب کروں گا کہ کسی نے نہ کیا ہوگا, اتنی ڈشیں پکاؤں گا. ارے بھائی فلاں نے 30 ڈشیں پکائی دی, ماں بدولت 35 ڈشیں پکائے گا, ہے نا. اب یہ سجاوٹ, بلڈنگ سجانا, بہترین ہال بک کرانا لاکھوں روپے جس کا کرایہ ہو, تو نکاح پر اپنے بیٹے پر, اپنی بیٹی کے نکاح پر آج کل لاکھوں نہیں کرنے والے کروڑوں روپے کا مطلب خرچ کر رہے ہیں, کروڑوں روپے کا. اور مطلب سینے پر ہاتھ رکھ کر کہو کہ یار اس وقت کسی غریب کی بیٹی کسی کو یاد آئی تھی؟ کسی غریب کی تنگ دست کی جو بیچارہ مطلب نے کہ بھوکوں مر رہا ہے اس کی یاد آئی تھی؟ پڑوسی جو بیچارہ کینسر کی تکلیف میں پڑا ہے, 50,000 روپے کا ایک انجیکشن لگ رہا ہے, اس کو لگنا چاہیے, اس کے پاس نہیں ہے پیسے, وہ تڑپ رہا ہے, اس وقت آپ کو یاد آیا وہ مریض کہ یار یہ 5-25 لاکھ روپے, یہ کروڑ روپے جو ہم کر رہے ہیں اس میں نکال لیتے ہیں اور اس کینسر کے مریض کو دے دیتے ہیں, یہ علاج کراوے. بھلے ڈاکٹر بولتے ہیں اس کا علاج نہیں ہے, ایسا نہیں ہے. کینسر کے مریض الحمدللہ ٹھیک ہوتے ہیں, میں نے دیکھے آپ نے بھی بات دیکھے ہوں گے، تعویذات عطاریہ سے بھی ماشاءاللہ بعضوں کو شفائیں ملی ہیں. شفا رب دیتا ہے، سبب بھی وہی بناتا ہے. تو یہ مریض، میں نے کینسر کی مثال دی، اور مریض بوڑھے جو کمانے کے قابل نہیں ہوتے، بےچارے کے ہاتھ پر نہیں چلتے، پڑے ہوتے ہیں، ہر ایک ٹائم کا کھانا کھایا، دوسرے ٹائم کا کھانا، بےچارہ نہیں ہوتا اس کے بعد حساب کتاب، کپڑے وہی پرانے دو دو کے بےچارہ پہن رہا ہے. تب آپ کو اپنے یہاں کی شادیوں میں کچھ یاد نہیں آتا، اور بی بی آمینہ کے لال کی خوشی منانے میں ہم نے 12 بلب جلا دیے، غریبوں کی بیٹیاں کو یاد آنے لگی، ہم نے 2 جھنڈے اٹھا لیے تو غریبوں کی بیٹیاں یاد آنے لگی. دے یار انصاف کرو. مسجد نبوی شریف علیہ صاحب الصلوۃ والسلام میں جھومر جو سونے کے ہیں نا، اربوں روپے کے جھومر لٹکے ہوئے ہوں گے، میں نے دیکھے ہیں، اتنے بڑے بڑے جھومر ہیں. غلاف کعبہ اربوں روپے کا ہے، سارا سال اس پر کام ہوتا ہے، سونے کے تار سے اربوں روپے کا، وہ سارا سال اس پر کاریگر کام کرتے ہیں، ان کی دیاڑیاں، ان کے خرچے. تو کسی کو غریب کی بیٹیاں یاد نہیں آتی. جشن ولادت کے موقع پر ہم نے 4-12 بلب لگا لیے، 4 جھنڈے سجا دیے، 12 جھنڈے ہم نے لگا دیے، تو غریبوں کی بیٹیاں یاد آ گئیں، غریب لوگ یاد آ گئے، تنگ دست یاد آ گئی، سب اسی میں کائے کو یاد آتے ہیں. سوچو تو صحیح کہ کوئی اور شرارت تو نہیں ہے، یہ شرارت ہے، شیطان کی شرارت ہے، یہ آپ کو وسوسے ڈالتا ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ آپ کے ہاتھوں سے دامن مصطفیٰ چھوڑا دے اور اپنا ساتھی بنانے کے لیے وہ جہنم میں کمپنی کے لیے آپ کو شامل کر لے، اکٹھے چلیں گے. جب دامن مصطفیٰ چھوٹے گا تو گئے کام سے. تو یوں محبت رسول میں کمی آنا یہ خراب ہے، بڑھوتری آنی چاہیے، ہر لمحے ترقی آنی چاہیے. میرا مطلب یہ نہیں کہ جس نے چراغا نہیں کیا، جھنڈا نہیں لگایا تو نعوذ باللہ دامن مصطفیٰ اس کے ہاتھوں سے چھوٹ گیا، یہ مراد نہیں ہے. ایک جائز کام ہے، اس کو ناجائز کہنا، اس کو گناہ کہنا، اس کو فضول خرچی کہنا، یہ گناہ کے کام ہے جو دامن مصطفیٰ چھوٹنے کا سبب بن سکتے ہیں. تو اس لیے ہوش میں آئیے، جوش میں آئیے. وہ ایک دور تھا کہ صحابہ کرام سروں کے نذرانے پیش کرتے تھے، ہم نوٹوں کے نذرانوں سے پیچھے ہٹتے ہیں. اللہ کی بارگاہ میں خرچ کرنے میں، اس کے محبوب کی یاد میں خرچ کرنے میں ہم لوگ باتیں بناتے ہیں. وہ اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کا شعر یاد آ رہا ہے، حسن یوسف کٹی مصر میں انگوشت زنا. یعنی یوسف علیہ نبینا والے صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کر کے، ان کے حسن و جمال کو دیکھ کر، ان کی خوبصورتی کو دیکھ کر، مصر کی عورتوں نے جن کو لیمو یا سیب اور چاقو دیا گیا تھا کہ ان کو کاٹو، اور جیسے ہی ان کو کاٹنے کا کہا گیا پردہ ہٹا دیا گیا، یوسف علیہ السلام کا جلوہ دکھا دیا گیا، دیکھی تو دیکھتی رہ گئی، اور سیب یا لیمو کے بدلے ان کی انگلیاں کٹ گئیں، اور ان کو پتہ نہیں چلا کہ انگلیاں کٹ گئی ہیں، بعد میں پتا چلا، اتنا یہ گم ہو گئی تھی ان کے جلووں میں. تو اسی واقعے کی طرف اشارہ کر کے میرے آقا اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، حسن یوسف بے کٹی مصر میں انگوشت زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب. یعنی وہاں تو جلوہ دیکھ کر کٹی بھی تھی تو انگلیاں، اور یہاں جلوہ دیکھ کر نہیں صرف نام پر انگلیاں نہیں بلکہ سر کٹ رہے ہیں. یعنی ہم اگر جشن ولادت منانے کی خوشی میں مٹھائی تقسیم کریں، لڈو تقسیم کریں تو باتیں بنیں، اور وہ اپنے سر تقسیم کر رہے تھے. ہم میں اتنا جذبہ تو ہے نہیں کہ نام مصطفیٰ پر ہم سر کٹائیں، افسوس. تو کم از کم یہ کہ یہ جو خرچے کرتے ہیں، جو راہ خدا میں، یہ ثواب کے کام ہے، تو ان پر مطلب یعنی کہ ان کو جاری رہنا چاہیے. معمولات اہل سنت ہے جشن ولادت منانا، اور ویسے خرچے تو بہت سارے ایسے ہوتے ہیں، پھر شیطان کو انگلی دو گے تو ہاتھ پکڑ لے گا، کبھی بولے گا یہ اربوں کھربوں روپے کی قربانیاں نہیں ہونی چاہیے، غریبوں کی مدد کرنی چاہیے، کبھی بولے گا یہ حج پر اربوں کھربوں روپے ہر سال خرچہ ہوتا ہے یہ نہیں ہونا چاہیے صاحب، وہ غریبوں کی مدد کرو، کبھی بولیں گے غلاف کعبہ اتار دو اور اس کو بیچ دو، اربوں کھربوں روپے کا یہ غلاف، یہ بانٹ دو غریبوں میں، تو اپنے گھر کا سامان بانٹنا یار، اتنا لاکھوں لاکھ روپے کا تو نے بیڈ روم سجایا ہے، اتنا فرنیچر اس میں ڈالا ہے، اب تو واش روم جو ہے نا سنا کہ کموڈ بھی سونے گئے رہے ہیں، یہ بالکل میں صحیح بولتا ہوں، کموڈ یہ باب المدینہ میں گھس گئے سر، سونے کے کموڈ، خدا جانے وہ سونا کیسا ہوگا جس پر نجاست ڈالی جا رہی ہے، ایسے ایسے پارٹیاں ہمارے باب المدینہ کراچی میں موجود ہیں، ان کو سمجھاؤ نا یار غریبوں کی مدد کریں، کوئی اپنے وہ کموڈ کا کوئی کونا توڑ کر کسی غریب کو دے دیں، زندگی بھر دعائیں دے گا، یہ کوئی موتنے کے لیے تھوڑی ہے سونا یار، تو اب کوئی ہو تو ناراض نہیں ہونا میرے، اس لیے وہ کبھی کبھی یار جوش آتا ہے یار، ہم جشن ولادت کے بلب جلائیں اور جھنڈا جلائیں تو پیٹ میں درد شروع ہو جائے، اور یہ پیٹ کا درد خالی کریں سونے پر تو ان کو کوئی کچھ نہ بولے، اللہ کرے دل میں اتر جائے میری بات،
آمین آمین،
جب تلک یہ چاند تارے دل ملاتے جائیں گے تب تلک جشن ولادت ہم مناتے جائیں گے،
دیکھی تھی پوسٹ ایک آئی تھی، اس میں یہ لکھا تھا کہ 70,000 کے موبائل سے 20 روپے والے جھنڈے کی تصویر بنا کے اپلوڈ کریں گے اور کہیں گے کہ 20 روپے والے جھنڈے کی جگہ کسی غریب کی مدد کر دیتے، 70,000 کے موبائل سے 20 روپے والے جھنڈے کی تصویر بنائی اور کہا کہ اس جھنڈے کو لگانے سے بہتر تھا کہ کسی غریب کی مدد کر دیجیے،
70,000 میں سے ایک صفر ہٹا دیں، 7,000 والا جھنڈا موبائل لے لے اور 63,000 دے دے کسی غریب کو، 20 روپے کے جھنڈے سے 20 روپے سے غریب کو کیا ملے گا، چائے بھی نہیں آتی ہوگی آج کل تو 20 کی، چائے بھی شاید 25 کی ہو گئی ہوگی، جی
یہ جیسے آپ نے تفصیل ارشاد فرمائی ساری، یہ جو اس طرح جشن ولادت مناتے ہیں خرچ کرتے ہیں تو ان کو منع کیا جائے، یا اس طرح ہم بہت سے جو لوگ ہوتے ہیں خرچ کر رہے ہوتے ہیں اتنا زیادہ، تو وہ ان کو اگر یہ بھی ترغیب ساتھ دلا دی جائے کہ وہ غریبوں کی مدد کریں، تو یہ ایک انداز اچھا نہیں ہو سکتا؟
غریبوں کی مدد کرے ثواب ہے، لیکن میں نے عرض کیا کہ جو چندہ چراغاں کے لیے کیا گیا نا، وہ چندہ اب غریبوں کی مدد اس سے نہیں کی جا سکتی، یہ غریبوں کی مدد کے لیے الگ سے پھر وہ چندہ کیا نا، تو وہ غریبوں کی مدد میں استعمال ہوگا، اس سے چراغاں نہیں ہو سکتا۔ غریبوں کی مدد کرنا بہت اچھا ہے، یہ جو مالدار لوگ ہر رمضان میں عمرہ شریف کرتے ہیں، ہر سال نفل حج کرتے ہیں، ان کو مشورے دیتا رہتا ہوں، آپ پیار کے اڑوس پڑوس کے غریب اگر کوئی ہیں تو ان کو نواز دو یار، ان کو واقعی ان تک کسی کو وسوسہ نہیں آتا، نفل حج بہت افضل کام ہے، عمرہ شریف ہر سال سال میں بھلے نا 112 بار کرے، ثواب ہی ثواب ہے، کیونکہ غریب کی مدد بھی تو ثواب ہے، محتاجوں کی مدد بھی ثواب، تو یہاں بھی تو مشورہ ایک بنتا ہے نا کہ ان غریبوں کو اگر دیا جائے، کچھ دیا جائے اور وہ اپنے کچھ ٹھیک ہے عمرہ شریف میں بھی خرچ کیا جائے، نفل حج میں بھی کیا جائے، تو اسی طرح یہ جہاں تک جشن ولادت کا معاملہ ہے نا، تو اس میں اپنے طور پر جو بہت زیادہ چراغاں کرتا ہو وہ چاہے تو تھوڑا بہت مائنس کر کے بے شک وہ غریبوں کی مدد کر لے، کہاں منع کرتے ہیں، اور اس کا حصال ثواب کر لے بارگاہ رسالت میں، اور جو اس ساری ساری رات بلا ضرورت جو بتیاں جلتی ہیں نا ساری ساری رات، اس پر بھی تحفظات ہیں، یعنی کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، ساری عمارت سجی رہتی ہے، کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، چہل پہل بند ہو گئی، روڈ کے روڈ سجے ہوئے ہیں، اور یہ ساری بجلیاں جو ہے نا ان کو بچانا چاہیے، یعنی آپ خود دیکھ لیں کہ کتنی دیر تک چہل پہل ہے، کہ یہ بجلیاں روشنیاں یہ لوگوں پر ایک ہیبت قائم کرتی ہیں، جشن ولادت کا ایک اثر قائم ہوتا ہے اس سے، تو اب جب کوئی دیکھنے والا نہیں ہے اب جلانا اس کے کیا مانا، گھر کے اندر جو بتیاں جلتی ہیں جگمگ جگمگ کر رہی ہوں جشن ولادت کی، اور آپ سب سوئے پڑے ہوں، اس سے حاصل کیا، کسی کو بھی اس سے کوئی فرغت یا سرور تو آ ہی نہیں رہا، تو اس وقت بند کر دیں۔ میں نے اپنے گھر میں الحمدللہ بہت سجاوٹ کی ہے، ہم نہیں جلاتے اس کو، ہم بس جب اس طرح بھائی تشریف لاتے ہیں، ہمارے یہاں یہ سلسلہ ہے مطلب روزانہ کا مغرب کے بعد، تو تشریف لے آتے ہیں تو بتیاں جلاتے ہیں، جیسے ہی وہ گئے ہم یہ جو سجاوٹ کی بتیاں آف کر دیتے ہیں، تو اس لیے مطلب یہ کہ پھر بلا ضرورت جاری رکھنا، تو اس لیے بجلی بچاؤ تحریک بھی جاری رہنی چاہیے، اور سجاوٹ بے شک کریں لیکن کیا مسجدیں، کیا بازار، کیا گلیاں، کیا بلڈنگ، کیا گھر کی سجاوٹیں، یہ سب جب دیکھیں آپ کے محلے میں 10 بجے چہل پہل ختم ہو جاتی ہے تو 10 بجے آف ہو جائیں لائٹنگ، اگر آپ کے یہاں 12 بجے چہل پہل ختم ہوتی ہے تو 12 بجے آف کر دیں، ہاں اگر آپ کے ساری رات چہل پہل ہے تو بھلے ساری رات جگمگاتی رہے بتیاں، اور اگر ہاں آپ کے یہاں مغرب کے بعد ہی سناٹا ہو جاتا ہے، ہوتا ہی نہیں ہے، گاؤں دیہاتوں میں کیا ہے، مغرب کے بعد تو سو جاتے ہوں گے، تو وہاں بتیاں کی لگانا جو ہے بند کر دیں، اور آپ کو پتا ہے کہ یہ اٹھ اٹھ کے رات کے 4 بجے نکلتے ہیں، 4 بجے جلائیں رات کے لوگ، تو یہ سب غور کرنے کی اور سمجھنے کی باتیں کہ بلا ضرورت ایک پائی کی بھی بجلی صرف نہ کی جائے۔ اب ہمارا کیا ہوتا ہے، وہ شام سے روشن کر دیا اور پھر فجر تو اللہ نصیب کرے، سونے والے سوئے پڑے رہتے ہیں، اور گلیوں روڈوں میں یہ کنڈے شاہ جو ہیں ان کو کیا پرواہ، کون سا جیب سے بجلی جاتی ہے، یہ وطن عزیز کی در پردہ جو ہے نا یہ گویا دشمنی کر رہے ہیں، نقصان پہنچا رہے ہیں، غریبوں کو کتنی تکلیف ہوتی ہے جب لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے، تو یہ بجلی بے جا خرچ ہوتی ہے، فضول خرچ ہوتی ہے، تو اس سے بڑا پرابلم ہوتا ہے، تو اس لیے مطلب کنڈا تو یہ جائز بھی نہیں ہے، یہ تو بالکل قانونی طور پر بجلی کی جو بجلی فراہم کرنے والا جو ادارہ ہے اس سے ترکیب بنا کر پیمنٹ کر کے وہ میٹر وغیرہ لگا دیتے ہیں، تو اس طرح وہ ترکیب کرنی یہ تو ضروری ہے، اور پھر یہ کہ جو طے ہوا اسی پر رہنا ہے، لیکن میں نے نوٹ کیا ہے کہ کئی کئی دن تک بعض جگہ پر دن دیاڑے یہ روڈ پر بتیاں جل رہی ہوتی ہیں. یہ ہمارا جشن ولادت نہیں ہے. ہمارا جشن ولادت صرف اور صرف شریعت کی پابندی کے دائرے میں, شریعت کے دائرے میں. باہر جو بھی نکلا وہ جشن ولادت نہیں ہے, وہ پھر وہ شیطنت میں داخل ہو جاتا ہے, گناہوں میں داخل ہو جاتا ہے. تو اس طرح ایک تعداد ہے. دیکھو اب بہترین کوٹھی ہے, اس میں ڈسٹ بین بھی ہوتا ہے, واش روم بھی ہوتا ہے, تو طرح طرح کے معاملات ہوتے ہیں. تو اس لیے وہ جو غلط کر رہے ہیں وہ غلط ہیں, اور جو صحیح کر رہے ہیں ان کو مت چھیڑو. جو غلط کر رہے ہیں ان کو پھر 100% ہی غلط مت بولو, کیسا کرو کائے کو کہ پھر تم غلطی میں پڑتے ہو. تو بس شادیاں کرنا چھوڑ دو. شادی سنت ہے, شادی کرنے میں ڈھول بجاتے ہو یہ غلط ہے, تو شادی کرو, ڈھول تو بجیں گے, ڈھول بجیں گے شادی میں, تو شادی کرو ہی مت. گھروں کے ماحول پتا ہوتا ہے کہ گھر میں اگر شادی ہوگی تو شادی کا مطالبہ کرو گے, شادی ہو کہ ترکیب بن گئی, ڈھول بھی بچیں گے, ماں بہنیں ناچیں گی بھی, آج کل تو ناچتی بھی ہیں. یعنی کیا نہیں ہوتا ہمارے یہاں شادیوں میں. تو شادی میں جو کچھ ہوتا ہے آج کل, شاد و نادر لاکھوں میں کوئی شریعت کے مطابق آج شادی کرتا ہوا, اس کے خلاف کوئی کمپین نہیں چلاتا الحمدللہ. مدنی چینل اس پر بھی سمجھاتا رہتا ہے, اور آج بھی اتفاق سے وہ میں نے کچھ مدنی پھول عرض کیے آپ کو. ان کو روکنے کے لیے آپ کے پاس کوئی الفاظ نہیں ہے, پر روکنا ہے, جھنڈا اتارو, بتی بجھاؤ, یہ کوئی بات ہوئی. ہم تو یہ روشنیاں کرتے ہیں, انشاءاللہ ہماری قبر میں روشنیاں ہوں گی, انشاءاللہ نور مصطفیٰ کا اجالا ہوگا انشاءاللہ. تو بہرحال یہ کہ جشن ولادت میں جو لوگوں نے اپنے طور پر جو غلطیاں کر رہے ہیں ان کو دور کرنا ہے, جشن ولادت کو باقی رکھنا ہے, روشنیوں کو, جھنڈوں کو, جو بھی جائز طریقے پر ہو رہا ہے اس کو باقی رکھنا ہے. کوئی بھی بے وقوف ہوگا, سردار بھی ہوگا, کسی کے اس کے ناک پر مکھی بیٹھے گی تو وہ مکھی اڑائے گا, چاہے 100 بار اڑانی پڑے گی وہ اڑائے گا. اگر کوئی مائی کا لال آ کر بولے, چھری لے کر آوے اور بولے یار یہ مکھی بار بار بیٹھتی ہے, میں ناک ہی کاٹ دوں تمہاری, نہ رہے بانس نہ بجے بانسری, ناک کٹے گی تو نہ ناک ہوگی نہ مکھی بیٹھے گی. تو ظاہر ناک کوئی نہیں کاٹتا, مکھی اڑاتا ہے. تو ہم بھی مطلب جو اس میں برائیاں داخل ہو گئیں اس کو دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں, نہ کہ پورے کا پورا جشن ولادت کا سلسلہ ہی ختم کر دیا جائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
امیری اہل سنت کی بارگاہ میں عرض ہے, ابھی آپ نے سونے کے کموڈ کے متعلق فرمایا تھا, تو کیا سونے کا کموڈ استعمال کرنا جائز ہے؟
نہیں, ناجائز. مرد بھی نہیں کر سکتا استعمال, عورت بھی نہیں کر سکتی. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل, وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب
صلی اللہ تعالی علیہ. فیس بک پیج پر جو سوالات کا سلسلہ ہے, فاروق شہزاد کہتے ہیں کہ میں نے اکثر دیکھا ہے کہ اسکول وغیرہ کے اسٹوڈنٹ کے امتحانات کا ریزلٹ آنا ہو تو نمازوں میں نظر آتے ہیں, پھر بعد میں نظر نہیں آتے, اس پر کچھ فرمائیں.
ظاہر نماز پر پابندی تو نہیں ڈالیں گے ان کی. آپ نے دولہے نہیں دیکھے گیا؟ دولہے نے کبھی تو زندگی پر نماز نہیں پڑھی ہوتی ہوگی, مگر نکاح کے بعد یہ 2 رکعت آ کے پڑھتا ہے مسجد میں. جس طرح پڑھتا ہے وہ دیکھنے والا ہوتا ہے, اور جس طرح اس نے وہ کچرے لادے ہوتے ہیں نا اپنے گھر میں, اور کیا کہوں یار, جشن ولادت کا ہلکا پھلکا جھنڈا آپ کو پتا ہضم نہیں ہوتا. اس نے جو لاکھوں روپے کے سوٹ پہنے ہوئے ہیں دولہے نے ایک دن کے لیے, وہ اترواؤ نا غریبوں کو دے دو نا, یہ پہنا ہوتا ہے بےچارے نے, وہ ٹائٹ ٹائٹ نہیں پڑھ سکتا نماز, اور جو تو ایک فارمیلٹی پوری کرتا ہے. لیکن ہم اس کو بھی نہیں روکیں گے کہ یار چلو کسی بہانے تو مسجد میں آیا اور اللہ کا نام لیا اس نے. تو اسی طرح یہ طلبہ کرام مائنس کرام جو بے نمازی ہے وہ کرام میں نہیں آئے گا. تو جس طرح یہ اسٹوڈینٹس یا طلبہ یہ نمازیں پڑھتے ہیں امتحان کے دنوں میں, چلو کسی بہانے نماز کے لیے مسجد میں آ جاتے ہیں, نماز تو پڑھتے ہیں, اللہ کا نام لیتے ہیں, تو ان کی پیٹھ تھپکنی چاہیے, حوصلہ افزائی کرنی چاہیے, تاکہ ان کو ہم لوگ سے وحشت نہ ہو, ان پر تانے نہیں کہ تم یہ اور یوں, اور نہیں ان کو پیار دیں, محبت دیں کہ ماشاء اللہ آپ نے آج سے جیسے نماز پڑھی نا سبحان اللہ, اب آج شروع کی تو اب یہ بس شروع ہوئی, اور قبر کے کنارے تک یہ نماز انشاءاللہ آپ نے جاری رکھنی ہے. اس طرح محبت سے پیار سے نیکی کی دعوت اس کو دیں. البتہ طلبہ کو سوچنا چاہیے کہ امتحان کے لیے نماز پڑھنا دنیاوی امتحان کے لیے اور قبر کے امتحان میں پاس ہونے کے لیے نماز نہ پڑھنا, قیامت کے امتحان میں پاس ہونے کے لیے نماز نہ پڑھنا, یہ انتخاب غلط ہے. دنیاوی امتحان ٹھیک ہے اپنی جگہ پر ہے, لیکن قبر کا امتحان اس سے زیادہ سخت ہے, یقیناً سخت ہے. اور آخرت کا امتحان اللہ بے امتحان ہم کو بغیر امتحان کے پاس فرما دے, بے حساب بخش دے. تو بے حساب بخش کہ ہیں بے شمار جرم, دیتا ہوں واسطہ تجھے شاہ انام کا, شاہ دیتا ہوں تجھے واسطہ شاہ حجاز کا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. تو بہرحال یہ کہ یہ نماز جو طلبہ سارا سال پڑھا کریں, سارا سال جو بالغ طلبہ اور بالغ طالبات ہیں, ظاہر مسلمان ہیں تو سب پر نماز, تو ان پر سب پر فرض ہے, پانچوں وقت روزانہ فرض ہے, تو یہ پڑھا کریں. اور طلبہ جو ہیں وہ مسجدوں میں باجماعت ادا کریں, طالبات اپنے گھروں میں ادا کریں.
سرکار آپ کو پروگرام دیکھ رہے ہیں, بہت دلی خوشی ہوئی ہے. اللہ پاک ڈیرو ترقیاں عطا فرمائے. رضوان حبیب بات کر رہا ہوں جلال پور بھٹیا سے.
میرا امیر اہل سنت سے سوال یہ ہے کہ برائے کرم اس کی وضاحت فرما دیں. یہ بتائیں کہ اللہ حاضر و ناظر ہے یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم حاضر و ناظر ہیں؟
ایک عیسائی بھائی نے ماشاءاللہ حوصلہ افزائی کی ہماری, اللہ ان کو اجر عظیم عطا فرمائے. اور حاضر ناظر کا لفظ اللہ کے لیے تو استعمال کرنے سے علماء نے منع فرمایا. البتہ پیارے آقا ہمارے اللہ کی عطا سے حاضر و ناظر ہیں. حاضر ناظر کے ایک معنی یہ بھی بیان کیے گئے ہیں کہ ایک مقام پر رہ کر کئی مقامات پر پہنچ جانا, حاضر ہو جانا, یہ بھی ایک معنی ہے حاضر ناظر کے. ایک مقام پر رہ کر سب جگہ کا مشاہدہ کرنا, ان کو دیکھنا, اور اللہ چاہے تو ایک سے زیادہ مقامات پر ایک وقت میں پہنچ جانا. اور وہ آپ مزید کچھ شرعی دلیل آیت.
ملک الموت علیہ السلام ایک قول کے مطابق ایک ہی ہیں, صحیح قول کے مطابق وہی ہیں ان کی, یعنی وہی روح قبض کرتے ہیں, اور ایک قول کے مطابق جو ہے ان کی جماعت موجود ہے تو وہ ان کے ساتھ روح قبض کرتی ہے, تو وہ ایک ہی وقت پہ کئی مقامات پر ہوتے ہیں. اسی طرح منکر نکیر ایک قول کے مطابق ایک ہی ہیں تو وہ کئی قبروں کے اندر موجود ہوتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں سوال ہوتا ہے قبر کے اندر کہ ما کنت تقول فی ھذا الرجل, تو ان کے بارے میں کیا کہا کرتا تھا. تو ایک جو علماء کی تفسیر ہے اس کے مطابق حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی صورت مبارکہ قبر انور کے اندر دکھائی جاتی ہے, آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا دیدار کروایا جاتا ہے, تو ایک ہی وقت میں کئی مقام پر ہیں. اسی طرح نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان ہے, ان اللہ زوا لی الارض فرأیت مشارقہا ومغاربہا, کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے لیے زمین کو سمیٹ دیا تو میں نے اس کے مشرق و مغرب کو دیکھا ہے. تو ایک ہی مقام پہ بیٹھ کر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کئی مقامات کو ملاحظہ فرما رہے تھے. اسی طرح جب سیدنا حضور علیہ الصلوۃ والسلام معراج کے لیے تشریف لے کر گئے تو حضرت سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر انور کے پاس سے گزرے تو وہ قبر کے اندر کھڑے ہو کے نماز ادا فرما رہے تھے. انتہائی تیزی کے ساتھ جب آپ بیت المقدس پہنچے مسجد اقصیٰ تو وہاں پر بھی حضرت سیدنا موسیٰ علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام موجود تھے. پھر جب اب آسمانوں پہ تشریف لے کر گئے تو وہاں بھی حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام موجود تھے. تو یہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ہونا اور دیگر حضرات کا ہونا مختلف ادلہ کے ساتھ ثابت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ یہ قدرت عطا فرماتا ہے کہ وہ ایک وقت میں ایک ہی ہستی کو کئی مقام پر پہنچنے کی قدرت عطا فرما دے.
اور اب تو سائنس نے بھی بڑا تعاون کیا ہوا ہمارے اس عقیدے کے ساتھ. ہمارا عقیدہ ذاتی نہیں ہے, قرآن و حدیث سے ثابت ہے. اس وقت ہمارے مفتی صاحب بول رہے تھے کہاں بیٹھ کر, عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں, باب المدینہ کراچی میں بیٹھ کر ایک کونے میں یہ بول رہے تھے. اور دنیا میں جہاں جہاں مدنی چینل چل رہا ہوگا اس وقت ہزاروں جگہ، سینکڑوں جگہ، لاکھوں جگہ، پتہ نہیں ہر جگہ یہ نظر آ رہے ہوں گے، ہر جگہ سنے جا رہے ہوں گے. تو جب سائنسی طور پر بھی بندہ ایک وقت میں کئی جگہ پہنچ سکتا ہے، اگرچہ خود بذات خود بنفس نفیس نہیں پہنچ رہا، لیکن اس کی فیس پہنچ رہا ہے، اس کی آواز پہنچ رہی ہے، اس کا عکس پہنچ رہا ہے، ڈیجیٹل فوٹو پہنچ رہا ہے اس کا، تو ایک صورت تو ہے نا کہ ایک وقت میں کئی جگہ پر کسی طرح بھی سائنسی کنیکشن کے ذریعے بندہ پہنچ رہا ہے، پہنچ سکتا ہے. تو سائنسی کنیکشن کے مقابلے میں، سائنسی رو کے مقابلے میں یقیناً روحانی کنیکشن جو ہے وہ کروڑوں کروڑ 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 درجے جو ہے نا پاورفل ہے. تو جب ہم یہ نا کہ اتنی دور کی آوازیں یہ سن لیتے ہیں آلات کے ذریعے، سائنسی آلات کے ذریعے، تو اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مدینہ شریف میں تشریف فرما ہوتے ہوئے اگر ہم باب المدینہ والے غریب غلاموں کی آواز سن لیں تو ایسی کون سی بات ہے جو سمجھ میں نہیں آتی یار؟ بات ہوئی یار، سائنس کیا پاور فل ہے؟ ہرگز نہیں. میرے آقا کے سننے کی طاقت پاور فل ہے، روحانی طاقت پاور فل ہے، الحمدللہ. واللہ وہ سن لیں گے فریاد کو، پہنچیں گے. اتنا بھی تو ہو کوئی جو آہ کرے دل سے، گرداب بلا میں پس کے کوئی تیبا کی طرف جب تکتا ہے، سلطان مدینہ خود آ کر بگڑی کو بنایا کرتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.
لائیو چیٹ کے ذریعے سوالات کا بھی سلسلہ ہے. کبھی کبھی یہ بھی سننے میں آتا ہے کہ یہ عمل اس صحابی یا ولی اللہ نے کیا تو یہ ان کی سنت ہے، اس لیے میں ان کی سنت ادا کر رہا ہوں، ایسا کہنا کیسا ہے؟
سنت کے لفظی معنی طریقہ. سنت کا لفظ ویسے تو مشہور تو سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ہے، ورنہ سنت تو اللہ کی بھی ہے، بلکہ قرآن کریم سنت اللہ آیت میں
یہ الفاظ ہے، سنت اللہ التي قد خلت.
تو اس میں اگر صحابی کی سنت کہا تو بالکل صحیح ہے، لیکن یہ کہ جب صحابی کے عمل کا تعلق ہے تو صحابی کی سنت ہی کہنا چاہیے اس کو، صرف سنت نہ کہا جائے، ورنہ پھر وہ غلط فہمی ہو جائے گی، وہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی طرف توجہ جائے گی.
حماد جمیل پوچھ رہے ہیں کہ کیا نظر صرف انسان کو لگتی ہے یا کسی جن کو بھی لگ سکتی ہے؟
کبھی اس کی کوئی صراحت کھلے لفظوں میں پڑھا نہیں ہے، ورنہ مختلف چیزوں کو نظر تو لگتی ہے، تو اس میں جن بھی آ گیا.
اونٹ کا تو ذکر ہے حدیث میں کہ نظر جو ہے انسان کو قبر میں اور اونٹ کو دیگ تک پہنچا دیتی ہے،
دیگ میں گاڑ دیتی ہے.
یا یہ بھی سوال اگر ذہن میں پیدا ہو کہ کیا ہم واقعی جن کو اپنی آنکھوں سے دیکھ بھی سکتے ہیں کہ
جو نظر لگے گی؟ کیا بات ہے، جن کو جن کی نظر لگ جائے. اور یہ قوم بھی سوچتی رہتی ہے کہ کوئی نہ کوئی کسی بہانے مدنی چینل میں انٹری ہو جائے تو کچھ نہ کوئی سوال جو ہے نا. یہ چلو اس بانے مدنی چینل دیکھتے ہو تو ویلکم.
ایس ایم ایس کے ذریعے سوالات کا سلسلہ ہے کہ آج کل اسلامی بہنیں یا کچھ یہ جنات کے سائے کا شکار کیوں ہوتی ہیں, ان جنات سے محفوظ ہونے کا طریقہ بھی بتا دیں.
اللہ غنی, اسلامی بہنیں ہی شکار نہیں ہوتی جنات کے, اسلامی بھائیوں پر بھی جنات بعض اوقات ستاتے ہیں. اب یہ کہ یہ ہے بہت ہی یعنی کہ یہ چیز نظر تو آتی نہیں ہے. اب وہ بابا جی جو ہے نا, یہ بھی بعض اوقات وہ جنات کا بول کر اس کو گھبرا ڈرا دیتے ہوں گے. ہر صورت میں جن ہی سوار ہو گیا یہ تو پتہ نہیں, یعنی پتہ نہیں چلتا. اب استخارے کے ذریعے جو یہ معلوم کرتے ہیں یا جو بھی اپنے عملیات کے ذریعے یہ حساب کتاب کر کے یہ جواب دیتے کہ اس کو جن ہے, تو یہ یاد رکھیے کہ یہ یقینی خبر نہیں ہوتی, یہ کنفرم نہیں ہوتی. جو دعویٰ کرے کہ یہ کنفرم ہے تو وہ جھوٹا ہے, کنفرم نہیں ہوتی. لیکن ایک مطلب یہ قیاس ان کا ہوتا ہے, ایک علامات کے ذریعے وہ یہ کہتے ہیں کہ اس کو جن کا اثر ہے. اب مثال کے طور پر جن کا کسی کو اثر ہوگا نا تو اس کے کندھوں پر بھی وزن پڑے گا. اب یہ ضروری نہیں کہ یہ جن ہی کا اثر ہے کہ اس کے کندھوں پر وزن. آپ تو بہت سو پڑ رہا ہوگا بیٹھے بیٹھے, میں نے بھی چھیڑ دیا یار, یا مجھے آپ لوگوں نے چھیڑ دیا ہے, پڑ رہا ہے نہیں نا, نہیں ڈرنا نہیں یار, تو انشاءاللہ خیر ہے. تو اب علامات دریافت کی اس سے, بابا جیوں کو پتا ہوتی ہیں علامتیں عام طور پہ. تو اب یہ کہ وہ جیسے کہ بیماریوں میں بھی ٹیسٹ کراتے ہیں یا علامات دیکھ کر مرض کی تشخیص کرتے ہیں کہ یہ مرض ہے. اور آپ نے شاید سنا ہوگا, میں نے تو کئی بار سنا ہے کہ وہ مرض تشخیص کرتے ہیں کہ وہ فلاں مرض ہے, اس کی دوا دیتے ہیں اور مریض جو ہے بےچارہ لڑک جاتا ہے, اور پھر ڈکلیئر ہوتا ہے کہ وہ مرض تھا ہی نہیں, اس کی دوا یہ ٹھوک رہے تھے اور مرض بےچارے کو دوسرا تھا اور یہ چلا گیا, یا زیادہ اس کو مرض ہو گیا. تو ڈاکٹر جان بوجھ کر نہیں کرتا ہوگا, انسان ہے, غلطی ہو جاتی ہے. اس سے ڈاکٹر پہ چڑھائی کرنا, اس کو مارا ماری کر دینا, اس کی ضرورت نہیں ہے. انسان ہے, بھول ہو جاتی ہے. آپ بھی تو بھولیں کرتے ہی ہیں, ہم سبھی ہی کرتے ہیں بھولیں. تو جو ڈاکٹر ہے کوالیفائڈ ہے اور اس کا حق رکھتا ہے کہ وہ تشخیص کرے, ڈائگنوز کرے مرض, علاج کرے, تو ٹھیک ہے. مطلب اس سے اگر بھول ہو گئی تو وہ اس پر ہم کوئی کچھ کر نہیں سکتے. اگر ہم نے کیس بھی کیا تو وہ جیت جائے گا, وہ سند یافتہ ہے. تو عرض یہ کر رہا تھا میں کہ اس طرح مطلب یہ کہ جن کا کنفرم نہیں ہوتا کہ یہ واقعی اس کو جن ہی سوار ہو گیا ہے. اب یہ کہ علامتیں ہوتی ہیں, بعض علامتیں ہلکی پھلکی ہوتی ہیں, بعض علامتیں بہت ہیوی ہوتی ہیں کہ جس سے بہت ذہن بن ہی جاتا ہے کہ یار واقعی یہ حرکتیں جن ہی کر سکتا ہے اور کوئی کر نہیں سکتا, یہ ایک الگ بات ہے. لیکن پھر بھی یہ سب کو قیاس ہی کہا جائے. جیسے ایک طبقہ دنیا میں ہی ہے کہ وہ مانتا ہی نہیں ان چیزوں کو, تو وہ اس کا اپنے دواؤں سے علاج کر رہا ہوتا ہے. مریض مر جاتا ہے تو وہ سمجھتا ہے کہ وہ مرض سے یہ مرا ہے, حالانکہ وہ جن نے اس کو مار دیا ہوتا ہوگا, یہ بھی ہوتا ہوگا. اللہ بہتر جانے, اللہ کریم ہم کو ان شریر جنوں سے محفوظ فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
کوئی ایسا ورد, وظیفہ یا عمل ایسا ہے یا مطلب پتا چلے کہ یہ کرنے کی برکت سے اگر مستقل وہ کرتا رہے تو اس کے کرنے کی برکت سے وہ ان کے شرور سے بچ سکے؟
کئی اوراد و وظائف ہیں. اگر یہ حدیث پاک والا وہ حصار کے عادی ہو جائیں گے نا, جو وہ سوتے وقت بستر پر بیٹھ کر دونوں ہاتھ پھیلا کر قل ہو اللہ احد کی صورت, پھر سورہ فلق, سورہ ناس, یہ تینوں پڑھ کے پھونک مار دے اور ادھر سے شروع کریں اور یوں لے آئیں اور یہ سارے بدن پر جہاں جہاں تک آپ کا ہاتھ پہنچتا ہے, پیٹ پہ بھی جہاں جہاں پہنچتا ہے وہاں یہ پھرا لیں. یہ ایک بار ہوا تو اسی طرح تین بار کرنا ہے. تو یہ حصار جو ہے نا پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی فرمایا کرتے تھے, بلکہ یہ سرکار سے ہی ہم تک پہنچا کہ یہ سنت ان مانو کر سنت عادیہ ہے, وہ سنت ہے, تو اس پر اگر عمل کریں گے تو انشاءاللہ امید کرتا ہوں کہ آپ بہت فائدہ دیکھیں گے. ایک قصہ ہے بھائی, کو نیند نہیں آتی تھی رات کو, وہ دو دن سے تو وہ بیچارہ باولا بن گیا تھا جسے, کہ مجھے دو دن ہو گئے نیند ہی نہیں آئی. میں نے یہی عمل اس کو بتایا, الحمدللہ وہ مزے سے سونے لگا. کئی بار مطلب بہت ٹائم ہو گیا, پھر اس کو یہ مرض جب تک میری معلومات ہے اس کو یہ واپس نہیں آیا. میں کہا بس اب اس کا ناغا نہیں کرو, میں نے کہا یہ کرتے رہو. تو یہ اس طرح, اور پھر بعض اوقات یہ محسوس ہوتا ہے کہ نیند میں کوئی گلا دبا رہا ہے, کوئی اوپر سوار ہو گیا دبا رہا ہے, بھینچ رہا ہے, ایک دم جکڑ رہا ہے, ایسی کیفیات ہو سکتا ہے کئی سائیں بھائی محسوس کرتے ہوں گے. تو یہ عمل اگر آپ بلا ناغا, ہو سکتا ہے دو چار بار کرنے سے فائدہ سامنے نہ بھی آئے, آپ روزانہ کنٹینیو کرتے رہیں اس کو سونے سے پہلے, انشاءاللہ یہ کیفیت جاتی رہے گی. اللہ نے چاہا تو نہ جن اثر کرے گا, نہ جادو اثر کرے گا, نہ جن آپ کو گھیرے گا. یہ اشار حدیث پاک کا آپ کرتے رہیں, اللہ آپ کو انشاءاللہ اللہ تعالی بچانے والا ہے.
یہ جو آپ بتائیں نا کیفیت مدینہ کہ جیسے وہ جکڑ رہا ہے, یہ بھی ایک علامت تو ہے, مگر اس میں بھی ایک ہے کہ بعضوں کا سوتے میں دل پہ ہاتھ رہ جاتا ہے, تب بھی یہی کنڈیشن ہو جاتی ہے.
غالباً تعویذ پہنا اور وہ بغل میں چلا جائے نا, تو اس سے بھی اس بغل میں دب کر سو گئے, یہ بھی یاد پڑتا سنا ہے میں نے, تو دل پر ہاتھ آ جائے, یہ بھی سنی بھی باتیں. منہ آپ تو آپ نے میرے ہی سے سنا ہوگا شاید. اچھا پڑھا بھی آپ نے؟ پڑھا میں نے, پڑھا نہیں سنا ہے بس.
بعضوں کے علاج میں جو نا یہ باتیں سامنے آئی ہیں,
تو یہ کہ بہرحال یہ پڑھتے رہے حصار تو انشاءاللہ کوئی قریب نہیں آئے گا. یعنی کہ انسان جو حملے کرتے ہیں ان سے بھی بچت ہوگی, جنات کے حملوں سے بھی اللہ نے چاہتا ہو پروٹیکشن حاصل ہوگا انشاءاللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
حسین نام ہے, یوٹیوب کے ذریعے سوال کیا ہے. بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ لوگ دعوت اسلامی کے خلاف بولتے ہیں, دل بہت دکھتا ہے, تو ایسے میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟
صبر کے ساتھ مدنی کام اور بڑھا دینا, ہر مخالفت کا جواب مدنی کام, لڑائی سے اور رف ٹاکنگ. آج کل یہ سوشل میڈیا میں تو بہت ہے کہ کوئی اگر دعوت اسلامی کے خلاف بول دینا کچھ, پھر جو دعوت اسلامی سے محبت کرنے والے جو واقعی ہیں کہ بےچارے وہ پریکٹیکلی نہیں ہوتے, سوشل میڈیا کے وہ ہوتے ہیں شہ سوار, یہ جذبات میں آ جاتے ہیں, وہ جو اس کو پھر وہ گھر پہنچانے کے لیے جو اس کو دھکے مارتے ہیں نا, اس میں پھر وہ خرابیاں بھی پیدا ہوتی ہیں. تو اس لیے وہ میں نے عرض کیا کہ صبر کریں اور اپنا مدنی کام بڑھا دیں. میری مخالفتیں اتنی ہوئی ہیں, اب بھی جاری ہیں. دعوت اسلامی جب شروع کی تب تو میرے پاس کیا تھا یار, تب بھی مخالفتیں ہوتی تھی, اب بھی ہو رہی ہیں. تو الحمدللہ آپ نے کبھی مجھے اس طرح جذبات میں آ کر اس کو برا بھلا کہتے نہ سنا ہوگا شاید, کسی کو یعنی فکس کر کے کہ ہاں جشن ولادت کے تعلق سے میں ابھی جذبات میں یا جوش میں تھا, وہ میری جوش عشق تھا, اور میں نے پھر بھی کسی فرد کو کچھ بھی نہیں کہا. میں نے جو بھی ایسا کرتے ہیں اور میں نے اس طرح ان پر وہ ایک سمجھانے کی ہی ترکیب تھی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اور میں نے کوئی رف ٹاکنگ نہیں کی, یہ رف ٹاکنگ کر رہے ہوتے ہیں پھر ذاتیات اچھال رہے ہوتے ہیں.
اب یہ بھی وضاحت جو امیر سنت فرما رہے ہیں, یہ فیس بک والے بھی سن رہے ہوں گے اور یوٹیوب پر بھی جہاں چیٹنگ کا سلسلہ جاری ہوگا وہ بھی سن رہے ہوں گے. بہت سمپل سی بات میں عرض کروں, ایک شخص آپ کے اس پیج پر داخل ہوتا ہے اور آپ کے خلاف کوئی یہاں بات کرتا ہے, تو آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے جواب دے دینے سے وہ فوراً سیٹ ہو جائے گا اور بات نہیں کرے گا, جواب نہیں دے گا؟ یعنی آپ نے اس کو شٹ اپ کال دی, آپ نے اس کو برا بھلا کہا, اس کو نکال دو, اس کو یوں کر دو, تو آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے اس طرح کے جواب دے دینے سے وہ چپ ہو جائے گا کہ بلکہ اس کو مزہ آ رہا ہوگا تو اس کو لگے گا مجھے رسپانس مل رہا ہے. میرا آپ سب کو جتنے بھی عاشقان رسول دیکھو سن رہے ہیں ان سب کو مشورہ دیتا ہوں کہ ایسا اگر کوئی شخص آپ کے پیج میں آپ کے اس میں داخل ہو جائے یہ جو بولتا ہے نا آپ اس کو ایک لفظ بھی کچھ نہ لکھیں. یہ اس سے بڑی اس کی کوئی مطلب معاملہ ہے ہی نہیں. وہ بولے جواب ہی نہیں مل رہا ہے تو آپ ایسے کو رسپانس ہی نہ کریں بلکہ اس کو سننے دیں. آپ اس کو رسپانس کر رہے ہیں نا تو وہ آپ کے رسپانس کے جواب میں لگا ہوا ہے. میں چاہتا ہوں کہ وہ مخالفت کرنے والا ایٹ لیسٹ اتفاق ہی کہہ لیں وہ آپ کے پیج پر تو آیا, اب اس کو سن لینے دیں. وہ سن کر انشاءاللہ ہو سکتا ہے کہ دو چار منٹوں کے بعد تعریف کرنا شروع کر دے.
ماشاءاللہ.
فیس بک پیج پر سوال ہے, میری شوز کی شاپ ہے اور کیا میں اپنے جوتے کی دکان میں شوز شاپ میں کیا میں قرآن کریم کی تلاوت کر سکتا ہوں؟
ایسی جگہ جہاں نئے جوتے چپل اوپر رکھے ہوں اور اس جگہ قرآن مجید تلاوت کرنا اگر وہاں کے عرف میں توہین سمجھا جاتا ہو, یعنی وہاں لوگ اس کو توہین سمجھتے ہوں, تو جوتا چپل کی اس دکان میں قرآن شریف کی تلاوت کرنا جائز نہیں. اور اگر توہین نہیں سمجھا جاتا ہے تو جائز ہے. یہ تصدیق انہوں نے مفتی جلال الدین صاحب نے اس کی تصدیق کی ہے. لکھنے والے محمد ابرار احمد امجدی, یہ لکھنے والے کا نام ہے. جواب جی, تو یہ جہاں توہین سمجھتے ہیں لوگ بےعدبی سمجھتے ہیں وہاں نہ پڑھے کہ وہاں نہ جائز ہے, اور جہاں بےعدبی نہیں سمجھتے تو وہاں پڑھنے میں حرج نہیں ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. آج حسنی کمپیوٹر ہے نہ جانے ہے کہ نہیں ہے. اچھا
الحمدللہ آج عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں قادری زون سے ایک بہت بڑی تعداد بھی حاضر ہوئی ہے. الحمدللہ نواب شاہ, ٹنڈو آدم, شہداد پور, سانگڑ, یہاں کے عاشقان میلاد آج عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں حاضر ہوئے ہیں. اسی طرح باب المدینہ کی بھی کچھ کابینہ کے اسلامی بھائیوں کی آمد کا سلسلہ ہوا, جن میں آج ہمارے کورنگی لانڈی کے عاشقان رسول بھی ہیں. اسی طرح کلفٹن سے بھی اسلامی بھائی آج موجود ہیں, اور شیرازی کابینہ یعنی قائد آباد گلشن حدید کے بھی عاشقان رسول موجود ہیں. اتاری کابینہ کے بھی آج عاشقان رسول الحمدللہ
موجود.
صدر رنشو لائن وغیرہ سے بھی آج حاضر ہوئے.
واہ کیا بات ہے مدینے کی.
نذیر اتاری بول رہا ہوں. سوال حضرت سے کرنا ہے کہ ہم دو بندے رہتے ہیں کمرے میں, تو مجھے گرمی زیادہ لگتی ہے اور موسم آج کل جو ہے نا وہ گرمی والا نہیں ہے, تو میں پنکھے کے بغیر سو نہیں سکتا ہوں, تو دوسرا دوست میرا جو ہے نا وہ عزیز ہوتی ہے. سوال یہ پوچھنا ہے کہ کیا یہ میرے لیے جائز ہے پنکھا چلانا یا نہیں؟
اللہ اللہ, متبادل صورت کوئی ڈھونڈی جائے اسی کے آپ کی پنکھے کی ضرورت پوری ہو اور اس کی پنکھے سے ہونے والی اذیت دور ہو. مثال کے طور پر یہ ہو سکتا ہے کہ وہ کوئی لیاف وغیرہ اوڑھ لیں, اگر اس پر یہ راضی ہو جاتے ہیں تو لیاف اوڑھ لیں گے تو ہو سکتا ہے کہ ہوا ان کو تکلیف نہ دے. یا کوئی اور صورت نکال لیں, مثلا یہ کہ وہ تکیے کے قریب رکھنے کے چھوٹے چھوٹے فین آتے ہیں, ایسا کوئی فین خرید لیں آپ تو جو آپ کو ہی ہوا دے اور وہ جو ہے اس کو وہ ہوا پھر تکلیف امید ہے کہ نہیں دے گی. اگر کمرے میں اتنی گنجائش تو ہوتی ہے کہ وہ مطلب تھوڑا دور سو جائیں گے, تو کوئی نہ کوئی ایسا رستہ آپ نکال لیں جس سے آپ کے اس ساتھی کو تکلیف نہ ہو. یہ ضروری ہے اس کی تکلیف دور کرنا. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم.
آیت سجدہ پر اگر نظر پڑ جائے اور پڑھی نہ ہو, میں پڑھتے پڑھتے سے نظر ہی پڑھی ہے لیکن ابھی اس کی تلاوت نہیں کی ہے, تو کیا پھر بھی آیت سجدہ کرنا ہوگا؟
نہیں, صرف دیکھنے سے سجدہ واجب نہیں ہوگا. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ.
کوئی ایسا پرندہ جسے گھر میں پالا جاتا ہے اگر یہ اڑتا ہوا ہمارے گھر میں آ جائے اور اب ایسا ہے کہ وہ اڑ بھی نہیں سک رہا اور گھر میں بھی آ گیا
ہے بھی کسی کا
مالک کا بھی پتا نہیں تب کریں تو کیا
لقتا. ہاں وہی مالک کا پتا نہیں ہے تو لقتا تو ہوا نہیں ہے, گری پڑی چیز جیسے ہوتی ہے کوئی مل گئی چیز.
پرندہ بھی دیکھا جائے گا نا کہ وہ ایسا ہے کہ جو پالا جاتا ہے, اب جنگلی کبوتر جو اڑتے رہتے ہیں اس طرح کے, تو وہ کسی جگہ آ کے گھر میں بیٹھ گئے.
اس سوال میں لکھا ہوا ہے کہ پالا جاتا ہے اور طوطا بھی لکھا ہوا ہے جیسے طوطا وغیرہ.
جنگلی پرندہ جو وحشی
وحشی
وہ بھی کسی نے پکڑ لیا نا وہ مالک,
اس کا وہ مالک ہو جائے گا جی. تو اب یہ مالک کو تلاش کرنا اگر ممکن ہے تو تلاش کیا جائے گا, ورنہ یہ اس کو صدقہ کیا جائے گا, شریف فقیر کو دیا جائے گا.
شریف فقیر کو دے یا وہ لکتا دے سکتے ہیں کیا, اچھا پرندہ ہو قیمتی تو مسجد کو دے دیں, مسجد والے بیچ کے اس کو رقم استعمال کر لیں. خود فقیر ہے تو خود رکھ لے, جبکہ مالک ملنے کی امید ختم ہو جائے گا, اب نہیں ملے گا مالک.
کمپیوٹر
حسنیا کمپیوٹر
لبیک لبیک.
آپ کا نام کیا ہے؟
میرا نام ام ہانیہ تاریہ ہے.
سبحان اللہ, عمر بھی بتا دیجئے.
میری عمر 6 سال 4 ماہ ہے.
ماشاء اللہ, حاجیانی ام ہانیہ ہے. اب تو حج بھی کیا نا اس سال, مدینہ بھی دیکھا ام ہانیہ نے.
الحمدللہ آپ نے ٹکٹ دیا تھا.
انہیں کی آپ نے بھیجی تھی نا, وہ مجھے کہ یہ رو رہی تھی میرے سے ملنے کے لیے, ڈھونڈ رہی تھی کہ پاپا کہاں ہیں.
اب تو مل گئے,
اب تو مل گئے, وہیں وہاں بھی تو مل گئے تھے.
بعد ملیں گے سوالات شروع کرنے سے پہلے عرض کرتی چلو, اگر جوابات میں کوئی غلطی ہو جائے تو فوراً میری اصلاح فرمائے. مجھے آئیں بائیں شائیں کرتی نہیں بلکہ شکریہ کے ساتھ وجو کرتی پائیں گے انشاءاللہ عز و جل.
ماشاءاللہ.
جی فرمان مصطفیٰ آپ کو سنائیں گی.
فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم, تم جہاں کہیں بھی ہو مجھ پر درود پڑھو, تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے. صلو علی الحبیب
صلی اللہ تعالی علی محمد. چاہے امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کا نام اور کنیت کیا ہے؟
نام حسن, کنیت ابو محمد.
ماشاءاللہ.
امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے چند القابہ سنائیے.
تقی, سید, سبت رسول, راقب مصطفی.
راقب دوش مصطفی.
دوش مصطفی.
امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے والد صاحب کا نام کیا ہے؟
حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ.
امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ کا نام کیا ہے؟
حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ.
امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے نانا جان کا نام کیا ہے؟
حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم.
اچھا یہ بتائیے کہ خلفائے راشدین میں امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کا کون سا نمبر ہے؟
5واں.
اچھا یہ بتائیے کہ امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال کس وجہ سے ہوا؟
آپ کو زہر دیا گیا.
آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال کب ہوا؟ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال کب ہوا؟
5 ربیع الاول سن 50 ہجری کو انتقال ہوا.
انتقال کے وقت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر مبارک کتنی تھی؟
47.
امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کا مزار مبارک کہاں ہے؟
جنت البقیع میں.
اور جنت البقیع کہاں ہے؟
مدینہ المنورہ میں.
ماشاءاللہ کیا بات, بڑی تیاری کر کے عمرانی آئی ہوئی ہیں, حاجیانی عمرانی.
اچھا یہ بتائیے کہ امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کب پیدا ہوئے؟
15 رمضان المبارک سن 3 ہجری کو پیدا ہوئے.
پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں جو ارشاد فرمائے ہیں ان میں سے ایک ارشاد سنائے.
یا اللہ میں اس سے محبت کرتا ہوں, تو بھی اس سے محبت فرما.
سبحان اللہ
سبحان اللہ.
اچھا پہلے دوسرے اور تیسرے غوث اعظم کے نام بتائیے.
پہلے غوث اعظم کا نام امام حسن رضی اللہ عنہ, دوسرے غوث اعظم کا نام عبد القادر جیلانی, تیسرے غوث اعظم کا نام امام مہدی.
واہ کیا بات, تو بڑے بڑوں کو پتہ نہیں ہوتا یہ تو.
امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کب خلیفہ بنے؟
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد.
امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنے عرصے خلیفہ رہے؟
6 ماہ.
6 منتھ.
امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کس کے ہاتھ پر بیعت کر کے خلافت چھوڑی؟
حضرت امین معاویہ رضی اللہ.
اچھا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کوئی کرامت سنیں.
ایک مرتبہ حضرت سیدنا عبداللہ بن زیاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک سوکھے درخت کو دیکھ کر فرمایا, کاش اس پر تازہ کھجوریں ہوتی. تو حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آہستہ آواز میں ایک دعا پڑھی, جس کی برکت سے وہ سوکھا درخت سرسبز ہو گیا, اس پہ تازہ پکی کھجوریں آ گئیں.
سبحان اللہ.
تاکہ بے دوش شہنشاہ امم, یا حسن ابن علی کر دو کرم, فاطمہ کے لال حیدر کے پسر, اپنی الفت دو مجھے دو اپنا غم. یا حسن ابن علی کر دو کرم, یا حسن ابن علی کر دو کرم. سرکار کی آمد
مرحبا,
زندہ کی آمد
مرحبا,
سالہ کی آمد
مرحبا,
استاد کی آمد مرحبا, تاجدار کی آمد
مرحبا,
شہریار کی آمد
مرحبا,
آقا کی آمد
مرحبا,
داتا کی آمد مرحبا, حضور کی آمد مرحبا, نور کی آمد
مرحبا, کمپیوٹر حاجیانی میں آنی کمپیوٹر. ماشاءاللہ بڑی تیاری کر کے آئی تھی. مرحبا اللہ علیمہ بام العلیمہ مفتیہ بنائے.
ماشاءاللہ عزوجل ہماری ام ہانی کے ابو کے لیے یہ 1200 روپے اور یہ مدنی باکس بھی آپ کے ابو کے لیے.
وہ نعرے آتے ہیں ہر صحابی نبی جنتی جنتی,
ہر صحابی نبی
جنتی
جنتی, نبی
جنتی جنتی,
صدیق عمر
جنتی,
عثمان غنی
جنتی
جنتی, فاطمہ اور علی
جنتی جنتی
جنتی جنتی جنتی جنتی جنتی,
حسین بھی حسن بھی
جنتی جنتی,
یہ یہ کہیے حسن اور حسین بھی آپ
جنتی جنتی
آپ بولیں زور سے
حسن اور حسین بھی
جنتی جنتی ماشاء اللہ آپ بولو بولو
فاطمہ اور علی
جنتی جنتی
ہر سو جائے نبی
جنتی
جنتی
ماشاء اللہ واہ بھائی واہ جی ہانی عمرانی
ہمارا ایک سوال ہے میں بابر حسینی بات کر رہا ہوں خیرپور سے ویسے ہم نے مطلب عام لوگوں سے سنا ہے کہ مطلب زہریلی جو بھی چیز ہوتی ہے ان کو اس کو مارنا ثواب ہے تو آپ بتائیں کہ اگر ان کو مارنا ثواب ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو بنایا ہی کیوں
یہ کیا چیز
زہریلی چیز
زہریلی چیز ٹھیک ہے بچھو جیب میں رکھ لو سانپ گلے میں پہن لو اب اللہ نے تو بکرا کیوں بنایا ہے سوائی کرنا تھا تو گوشت ویسے ہی جھاڑ میں اگا دیتا تو یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے مشیت ہے اللہ نے جو کیا وہ صحیح کیا آنکھیں بند 80 مندڑ والے سوچن والے نہیں ٹھیک ہے نا اس طرح سوچنے سے پھر مغز اللہ اللہ تعالیٰ پر اعتراضات کا اگر دروازہ کھلا تو پھر ایمان ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملے گا تو اللہ نے جو کیا صحیح کیا یہ آپ خود فرما رہے کہ جب مارنا ثواب ہے تو ایک حکمت تو سامنے آئی نا کہ یہ سامنے آئے تو اس کو مارو تاکہ بندہ ثواب کمائے چپکلی کے لیے تو صراحت ہے حدیث میں کہ ایک بار میں مارو تو سونے کیا دوسرے بار مارو دوسرے بار میں تو اس سے کم تیسرے میں مارو تو اس سے کم تو اس طرح مطلب جتنے بار زیادہ ہوں گے ثواب میں کمی آئے گی تو ایسا بھرپور بار چپکلی کو ایک ہی مارے کہ وہ مر جائے تو سونے کیا
اللہ نے ایسا کیوں کیا پر ایک میں حکایت سناتا ہوں ایک غیر مسلم کا یہ ہدف تھا کہ یہ مسلمانوں کے ایمان کو برباد کرے تو یہ اس ہدف پر نکلا اور مسلمانوں کے حلیے میں نکلا اب یہ نکلا تو اس کو ایک بالکل دیہات اور گاؤں میں بکری چرانے والا جیسے جو جانور پالتے ہیں وہ ملا بولا یہ میری باتوں میں جلدی آ جائے گا یہ تو ان پر جاہل ہوگا اس کو لے کر میں بیٹھتا ہوں وہ اس کو لے کر بیٹھا بولے میں ایک بات پوچھوں بولا ہاں بولا پہلے تو اسے قرآن پاک کی ایک دو تعریفیں کی پھر کہا کہ ایک بات تھوڑی سی سمجھنے کی ہے کہ اب تھوڑا غور کرو کہ اب نماز کا ذکر اللہ نے اتنی جگہوں پر کیا ایک جگہ پر ہو جاتا تو اتنی جگہوں پر کیوں کیا زکوٰۃ کا ذکر اتنی جگہوں پہ کیوں کیا تو یوں ایک ایک کر کے یہ گنتی کرا رہا تھا کہ اگر ایک ہی جگہ ہوتا تو آیتیں کم ہو جاتی ہیں اور قرآن کریم کی جو صفحے وہ بھی کم ہو جاتے جلد کم ہو جاتے یاد بھی جلدی ہو جاتا تو یہ اللہ نے کیوں کیا اس پر کبھی غور کیا تو نے بولا یار تم کیا بات لے کر آئے ہو اور وہ خوش ہو رہا تھا نا غیر مسلم کے یہ لگتا ہے اس پر اثر چڑھ گیا کہ ایک کام کرتے ہیں تو جو کہہ رہے نا کہ یہ آیتیں کم ہو جاتی ہیں الفاظ کم ہو جاتے تو قرآن کریم کا وہ جو سائز وہ جو کتاب ہے وہ صفحے بھی کم ہو جاتے وزن بھی کم ہو جاتا جب ہم اٹھاتے تو
حجم کم ہو جاتا
حجم کم ہو جاتا ایک کام کر تیرے دو کان ہیں اپنے ایک کر دیتے تیرے دو آنکھیں اپنے ایک کر دیتے
کانا ہو جا
تیرے دو ہاتھ وہ بھی ایک کر دیتا ہوں تیری دو ٹانگیں وہ بھی ایک کر دیتا ہوں تیرے وزن تیرے بدن سے بھی وزن کم کر دیتا ہوں تاکہ تیرا بدن بھی جو ہلکا پھلکا ہو جائے کم ہو جائے گا وہ بھاگا نا بولا جب تیرے دو ہاتھ ہے یہ تیری سمجھ میں آیا تو یوں کر کے وہ دیہاتی جو تھا نا اس نے ایسا جواب دیا کہ وہ غیر مسلم کو بھاگتے بنی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت ہے
ماشاء اللہ کیا بات کیا بات آپ تو آپ یار وہ اس دن آپ کا مدنی گلدستہ میں نے دیکھا بزرگوں کو سوالات کر رہے تھے تو جواب دیجئے تو ایک بزرگ نے جواب دیا تو آپ اس کی طرف بڑے مسکراتے اس کو یوں کیا وہ تو راضی راضی پھر آپ نے آہستہ سے کہا آپ کا جواب درست نہیں ہے میں دیکھنے والا تھا جی جی صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد
سوال چلا
میرا نام یاسر مظہر ہے میرا سوال یہ ہے کہ اکثر و بیشتر جب ہم پیکنگ کر رہے ہوتے ہیں نمک کی تو ہم وزن پورا رکھتے ہیں لیکن جب اس کو فائنل کسٹمر ہم سے خرید کے جاتا ہے تو اس میں کمی بیشی آ جاتی ہے نہ چاہتے ہوئے بھی, اور وہ پورا وزن سمجھ کے لے جاتا ہے. تو اس معاملے کی ہمیں رہنمائی چاہیے. بہت شکریہ.
کمی پتہ نہیں پگھل جاتا ہوگا یا جھڑ جاتا ہوگا, بعض وقت تھیلیاں لیک ہوتی ہوں گی پیکٹ, اب وہ تو بوریاں اور یہ لیک تو ہوتی رہتی ہیں, تو اس میں اس طرح یہ وزن کم ہو جاتا ہوگا. کم کم و بیش بڑھنا, کم تو کم ہونا, بیش معنی بڑھنا. بڑھنا شاید یوں ہوتا ہوگا کہ نمی ہوا نم تو اس میں پانی چلا جاتا ہوگا تو نمک پانی کو فوراً پکڑتا ہے, تو اس طرح مطلب ہو سکتا ہے کہ وہ وزن بڑھ جاتا ہو کہیں وہ کونے کھانچے سے. ہوا کو گھسنے کے لیے داخل ہونے کے لیے کتنی جگہ چاہیے؟ تو بہرحال یہ کہ اب یہ کیا عرف وغیرہ کا یہاں اطلاق ہوگا؟ جواب دیجیے, جواب دیجیے, مائک لیجیے, جواب دیجیے.
بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جس میں لینے والے کو بھی پتا ہوتا ہے, جیسا کہ انہوں نے خود وضاحت کی ہے کہ فائنلی جو ہوتا ہے وہ اس میں کمی ہو جاتی ہے. تو اگر سامنے والے کو پتا ہے کہ کم ہو جاتا ہے اور انہوں نے اپنے طور پر پورا دیا ہے, اس میں کوئی کمی نہیں کی ہے, تو اس میں تو کوئی حرج نظر نہیں آتی کہ سامنے والے کو بھی علم ہے کہ کچھ نہ کچھ آگے پیچھے ہو جاتا ہے.
دکان پر رکھے رکھے اصل کمی ہو گئی. مثال کے طور پر اس پہ لکھا ہوا ہے کہ 5 کلو, اب وہ رکھی ہوئی ہے, وہ آیا گاہک سمجھو کہ ہفتے کے بعد وہ اٹھا کر دی, اب 5 کا 4.5 رہ گیا, وہ ادھر ادھر سے جڑ جڑا کر.
اس کا تو
پوچھنے کا یہ مقصد ہو.
اس کا تو اعتبار نہیں ہے, جب دے تو اس وقت وزن کا پورا ہونا ضروری ہے.
وزن کرے اس وقت, لکھا ہوا بھی کافی نہیں ہے, وزن کرے.
اور آج کل
یا یہ بول دے کہ بھائی یہ پیکٹ اتنے کا ہے, اب وہ 5 کلو لکھا ہوا ہے اس کا کوئی اعتبار نہیں, اگر یہ 5 کلو ہے تو بھی تمہارا, 50 کلو ہے تو بھی تمہارا, یہ پیکٹ اتنے کا ہے, شاید اس میں آسانی
زیادہ بچ
جائے. آج کل ویسے بے اطاعتی ہوتی ہے جس طرح مارکیٹ سے وغیرہ بنی ہوئی.
اگر کوئی خود سے اس کو پتا ہے کہ کم ہے اور اس کو کہہ رہا ہے تب تو ناجائز ہی رہے گا, اور اگر اس نے پورا کر کے رکھا اور اس کو یہ بھی علم ہے کہ کم ہو جاتا ہے تب بھی اس کو بتائے یا وزن کو پورا کرے.
فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, جس نے لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم 3 مرتبہ پڑھا تو گویا اس نے شب قدر حاصل کر لی. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم
صلوا علی الحبیب
صلی اللہ تعالی علی محمد. حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں, جو یہ دعا کسی مجلس سے اٹھتے وقت 3 مرتبہ پڑھے تو اسی خطائیں مٹا دی جاتی ہیں, اور جو مجلس خیر و مجلس ذکر میں پڑھے تو اس کے لیے خیر یعنی بھلائی پر مہر لگا دی جائے گی. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب اليك سبحانك اللهم وبحمدك لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك سبحانك اللهم وبحمدك لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك صلوا على الحبيب
صلى الله عليه محمد. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين يا رحم الراحمين يا رحم الراحمين يا رحم الراحمين يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا الله يا رحمن يا رحيم. جزا الله عنا سيدنا ومولانا محمدا صلى الله تعالى عليه وآله وسلم ما هو أهله. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. يا رب المصطفى جل جلاله وصلى الله تعالى عليه وآله وسلم. آج کے مدنی مذاکرے اور میرے پاس اب تک جو بھی نیکیاں ہیں ٹوٹے پھوٹے اعمال ہیں اپنے کرم سے ان کا ثواب مرحمت فرمائے، اسی طرح جو مجھے اپنا ثواب ایصال کریں وہ بھی. یہ سارا اجر و ثواب جناب رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرما بوسیلہ رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. مزید ان کو عطا فرما جملہ انبیاء و مرسلین، خلفائے راشدین، امہات المؤمنین، تمام صحابہ و تابعین و تبع تابعین، ائمہ مجتہدین، علماء کاملین، مشائخ عاملین، تمام مفسرین و محدثین، تمام بزرگان دین، کل مؤمنات و مؤمنین، کل مسلمات و مسلمین، خصوصا والدین مصطفی حسنین کریمین، شہیدان و اسیران کربلا، جمیع اہل بیت اطہار، امام اعظم غوث الاعظم غریب نواز، امام غزالی، اعلی حضرت صدر شریعت قطب مدینہ صدر الفاضل مفتی احمد یار خان، مفتی دعوت اسلامی حاجی فاروق، حاجی زمزم رضا، حاجی مشتاق، اور خصوصا بالخصوص حضرت امام حسن مجتبی راکب دوش مصطفی سید الاسقیا جگر پیوند مرتضی دل بندے فاطمہ، تمام مبلغات مبلغین مرحومین، 10-11-12 ربیع الاول شریف کو جو مدنی قافلوں کے بنیں گے مسافرین، آمین. بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. یا رب المصطفی جل جلالہ و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہم سب کے گناہوں کو معاف، یا اللہ ہماری، ہمارے ماں باپ کی اور ساری امت کی مغفرت. الہ العالمین ہمارے گناہ بخشے جائیں، گناہ کی عادتیں چھوٹ جائیں، نیکیوں کی طرف خوب رغبت رہے، نیکیاں کرنا آسان ہو جائے اور دل بھی لگے اے کاش ہم تیرے فرما بردار بندے بن جائیں، تیری پسند کے بندے بن جائیں. الہ العالمین نفس و شیطان کی شرارتوں سے بچا، بد اخلاقیوں سے بچا، بدگمانیوں، غیبتوں، چغلیوں کی عادتیں نکل جائیں، جھوٹ بولنے کی عادت نکل جائے، وعدہ خلافی کی عادت نکل جائے. الہ العالمین ہم سے ہمیشہ 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 کے لیے راضی ہو جا. یا اللہ ہمارے مریض شفا پائیں، قرض داروں کے قرضے اتر جائیں، جن کی رقمیں پھنسی ہوئی ہیں ان کے حقوق مل جائیں، بے اولادوں کو نیک اولاد عطا فرما عافیت کے ساتھ بغیر آپریشن کے، جن کی اولاد نافرمان ہے وہ فرما بردار بن جائے، رشتوں کی رکاوٹیں دور ہو جائیں، جن پر جھوٹے مقدمے بنے ہیں وہ ختم ہوں، مظلوم قیدی رہا ہوں. سب کی جائز مرادوں پر رحمت کی نظر ہو. کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی. موسیقی
صدا کے لیے تو راضی ہو ہمیں کبھی
Thank you. والصلاة والسلام على سيد المرسلين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم بلغنا رمضان بصحة وعافية إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله على النبي الأمي وآله صلى الله عليه وسلم صلاة وسلام عليك يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا مكي يا مدني يا عربي يا قرشي يا هاشمي يا مطلبي يا رسول الله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم
فيزان مدني مذاكرة فيزان أطار
جاري رہے گا
مرشدی اطار پر
روح کی برسات ہو
مرشد کی پر
نور کی برسات
سرکار کی آمد
مرحبا
آقا کی آمد
مرحبا
منٹار کی آمد
مرحبا
لچپال کی آمد
مرحبا
مکی کی آمد
مرحبا
مدنی کی آمد
مرحبا
اول کی آمد
مرحبا
آخر کی آمد
مرحبا
ظاہر کی آمد
مرحبا
باطن کی آمد
مرحبا
آقا عطار کی آمد
مرحبا بولو مرحبا تیرانو بولو مرحبا بولو مرحبا تیرانو بولو مرحبا بولو
موافق ہے شریعت و طریقت کا ہے مجموعہ مدنی مذاکرہ ہے مجموعہ مدنی مذاکرہ
مدنی مذاکرہ